السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 29th para. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ 28 پارے ہمارے ہو چکے، آج 29 اور پھر کل 30 رہے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ مل کر دعا کریں کہ جو کچھ ہم نے قرآن پڑھا سمجھا اور اس رمضان میں جو بھی عبادات ہوئی تمام مسلمانوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے انشاءاللہ. اور خصوصاً جس مشن کو ہم آگے لے کر بڑھنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ اس دین کی دعوت کو ہر فرد تک پہنچا دینا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم جو بھی کوشش کر سکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس راہ میں آگے بڑھنے والے بنیں، ہماری صلاحیتیں ہماری تمام کوششیں اس راہ میں صرف ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور نئے طریقے سے اس دین کو بہتر طریقے سے آگے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. سورہ ملک جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں اور یقیناً آپ بھی اس کی تلاوت کرتے ہوں گے روزانہ، اس کی فضیلت ہمیں دو احادیث میں ملتی ہیں، ویسے تو اور دو تین احادیث ملتی ہیں لیکن جو اتھینٹک احادیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی نہ پڑھ لیتے اس وقت تک سوتے نہیں تھے. الف لام میم تنزیل سے مراد سورہ سجدہ ہے اور تبارک الذی یعنی سورہ ملک. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیات کی ہے، اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی بخشش کرا دی. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2891 اور درجے کے اعتبار سے یہ حسن کا درجہ رکھتی ہے، یعنی صحیح ہے حدیث. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لینی چاہیے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں ہی یہ ذکر کیا تھا جب ہم نے آغاز کیا تھا اپنے اس دورہ قرآن کا، کہ ہم اگر ابھی آج سے ارادہ کر لیں کہ روزانہ ایک آیت حفظ کریں گے اگر ہم، تو 30 دن میں 30 آیتیں حفظ ہو جائے گی. اور اگر جس نے کیا ہے ماشاءاللہ تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی افسوس کی کوئی مقام نہیں ہے. آج ہی سے اگر ہم آغاز کر دیں کہ ہم روز ایک آیت پڑھ لیں گے یا ایک آیت یاد کریں گے، تو یقین جانے کہ 30 دن تک 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی. آپ لوگ ایسی بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ گھر میں آپ اور بچے سب ساتھ مل کر پوری فیملی، اگر آپ جتنے لوگ ہیں گھر میں، تین بچے ہیں تو تینوں کو 10-10 آیت ڈیوائڈ کر دیں، یا اگر آپ 5 لوگ ہیں تو سب مل کر کچھ آیت ڈیوائڈ کر دیں، روزانہ رات میں سونے سے پہلے سب مل کر پڑھے تو ایک تو ایک سب پورا فیملی ٹائم بھی ہو جائے گا، سارے لوگ ساتھ میں گھر کے افراد ساتھ میں بیٹھیں گے سونے سے پہلے، اور اس طرح سے سورہ ملک کی روزانہ تلاوت سے ایک طرح سے پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو یہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے اس کو یاد رکھنے کا بھی اور یاد کرنے کا بھی. تو سونے سے پہلے سارے گھر کے افراد مل کر پڑھیں، اور اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ اگر آپ اس کے معنی پر غور کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دراصل جو بھی سورتوں کی فضیلت ہے اس میں اس کے مضمون پر آپ غور کریں کہ مضمون اس کا ان سورتوں کا مضمون کیا تقاضا کرتا ہے، اس میں کس بات کی تعلیم دی گئی ہے،
غور و فکر ہم کو سکھایا گیا اس سورہ ملک میں، سوالات کیے گئے ہیں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ تمہاری نگاہ نامراد پلٹ آئے گی، تمہیں آسمان میں کوئی چھید یا کوئی نقص کوئی کمی نظر آتی ہے، بار بار نگاہ اٹھاؤ۔ پرندوں کو دیکھو کس طرح سے اڑتے ہیں، پر پھیلائے ہیں، تو غور و فکر سکھایا گیا کہ یہ سب غور و فکر کر کے انسان یہ سوچے کہ سبحان اللہ، جس رب نے یہ کائنات بنائی ہیں وہ رب کتنا عظیم، کیسا اکبر۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس کی عظمت کا ہم پھر احساس کریں کہ وہ کیسا عظیم رب ہے ہمارا۔ جب دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ ہم یہ لفظ ادا کریں گے اللہ اکبر یا سبحان ربی العظیم، تو اس وقت ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوگی جب ہم یہ تمام باتوں پر غور کر کے یہ الفاظ، یہ ذکر ادا کریں گے اپنی زبان سے۔ تو دراصل غور و فکر سکھایا گیا ہے کہ انسان سوچے کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلی بات، یہاں پر تبارک کا لفظ آیا ہے، اور تبارک کہا جاتا ہے کہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی بات بالکل بہت زیادہ بڑے پیمانے کے لیے کہی گئی ہو، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں دراصل برکت، عظمت، کسی بھی چیز کی افزائش اور کسی بھی چیز کی فراوانی۔ افزائش کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز بس گرو ہوتے رہنا، گرو ہوتے رہنا، کبھی اس کی جو گروتھ ہے وہ کم نہ ہونا، نہ ختم ہونا، نہ کم ہونا۔ تو اس میں افزائش کی بھی معنی ہے، فراوانی یعنی کثرت کے ساتھ، یعنی کوئی ایک چیز گرو ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کم تعداد میں گرو ہو، لیکن اس میں فراوانی بھی شامل ہے کہ کثرت کے ساتھ گرو ہونا۔ پھر اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اچھا کوئی ایک چیز گرو ہوئی ختم ہو گئے، نہیں، اس میں دوام بھی شامل ہے، ہمیشہ ہمیشہ، اور ہر قسم کی کثرت خیر یا حسنات، سارے مفہوم اس میں شامل ہیں۔ یعنی تبارک کا لفظ بہت ہی وسیع معنی لگتا ہے، اور جب مبالغے کا صیغہ ہو گیا کہ تبارک الذی، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ اور عظیم ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اللہ تعالی کے علاوہ اپنے سوا ہر ایک سے بالا تر ہے۔ یعنی اس اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، جو اپنے آپ میں سب سے اعلیٰ ہے، بہت ساری بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اسی کی ذات سے ہو رہا ہے، اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ بہت وسیع معنی رکھتا ہے یہ تبارک۔ تو اللہ تعالیٰ، یہاں پر شروعات ہی کی گئی ہے کہ کون، الذی تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ سبحان اللہ، پوری کائنات، یعنی یہاں پر زمین اور آسمان کی بات نہیں کی گئی ہے۔ دیکھیے کائنات، ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کا مطلب کیا ہے، کہ جتنے اور تمام جو گیلیکسیز ہیں، یا جو سائنسدانوں نے ہم کو بتایا کہ کتنے ملکی ویز ہیں، کیسے یہ سارا جو کائنات کا نظام ہے، کہ ہر گیلیکسی الگ الگ گیلیکسیز کے الگ الگ سورج ہیں، پھر یہ ساری گیلیکسیز مل کر ایک کائنات، یعنی آسمان کے نیچے جتنی چیزیں ہیں، ان سب کا مالک ہے سبحان اللہ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس اللہ تعالیٰ کا یہاں پر تعارف کروانے کے بعد کہ وہ ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا، یعنی اسی نے زندگی دی اور وہی موت دیتا ہے، کس لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب یہ والی بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو کتنی بابرکت ذات ہے، اس نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا، کہ دیکھے کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک احسن عمل کچھ اور ہو، میرے نزدیک احسن عمل کچھ اور ہو، تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں، ابھی ہم پہلے پارے سے لے کر ابھی تک جو پہنچے ہیں، آپ کو پتا چل گیا ہوگا نا کہ اللہ کے نزدیک احسن عمل کیا ہے، یعنی احسن عمل کون سا مطلوب ہوگا، احسن عمل کون سا درکار ہوگا، جو میرے اور آپ کے نزدیک احسن ہے، یا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک احسن ہے۔ اب بتائیے، میں ایسے نہیں کر سکتی کہ اچھا مجھے احسن عمل کرنے، لہٰذا میں ظہر کی چار فرض کی بجائے میں چھ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں ایسے نہیں کر سکتی کہ مجھے نماز بہت پسند ہے، لہٰذا میں فجر کی اذان سے پہلے نماز پڑھ لوں کہ ابھی اذان نہیں ہوئی اور میں پڑھ لوں، نہیں، بلکہ احسن عمل وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو اللہ کے رسول کے بتائے گئے طریقے پر کیا جائے، یہ احسن عمل ہے. ورنہ ہم خود تو اپنے آپ سے اپنے طور پر سوچ کے بہت سارے وظیفے نکال سکتے ہیں، بہت ساری عبادات ہم ایجاد کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ مطلوب نہیں ہے. احسن عمل وہ ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اور رسول کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اور پھر عبادت میں خوبصورتی، صبر جمیل، اخلاص. ابھی آپ دیکھیں گے نا کہ پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جو تاکید کی گئی ہے کہ آپ صبر کریے اور خوبصورت صبر، ابھی آگے بھی ہم سیم یہی الفاظ پڑھیں گے. تو صبر انسان کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ صبر ہی کی وجہ سے آخرت میں وہ کامیاب ہوگا. قرآن میں پیچھے سے ہم جو تعلیمات پڑھتے آ رہے ہیں اس میں یہی بتایا گیا کہ تم کو یہ جو جنت ملی ہے یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے، تمہارے اچھے اعمال کے بدلے میں ملی ہے. تم جو جنت کے وارث بنائے گئے ہو تمہارے عمل کے بدلے، تمہارے صبر کے بدلے. اور پھر اس میں اخلاص بھی چاہیے. جب تک کسی کام میں اخلاص نہیں ہوگا، یقین جانیے جیسے لکڑی کی تلوار ہوتی ہے نا، لکڑی کی تلوار سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں لکڑی کی تلوار سے؟ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے لکڑی کی تلوار دشمن کے مقابلے میں کوئی کام تو نہیں آئے گی، بلکہ الٹا صرف وہ چولہے میں جلائے جانے کے کام آ سکتی ہے. تو اسی طرح سے بغیر اخلاص کا عمل بھی کسی کام نہیں آ سکتا. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو احسن عمل ہی وہ ہے جس میں عبادت میں خوبصورتی ہو، صبر جمیل ہو، اخلاص ہو. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ آپ دیکھیں کہ انسان ہر چیز جو ہے خوبصورت پسند کرتا ہے. آپ کبھی کسی کو گفٹ دیتے ہیں، یا آپ نے خود کبھی کسی سے گفٹ ریسیو کیا ہوگا. آپ خود اپنے تجربے میں مجھے بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت گفٹ کون سا لگتا ہے، بھلے ہی وہ قیمتی نہ ہو، لیکن جب دیا جائے اس کو تو وہ گفٹ اگر خوبصورت ریپنگ پیپر میں ریپ ہو اور اس پر ساتھ میں کوئی ربن بھی لگائی گئی ہو، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیکوریشنز کے طریقے ہیں نئے نئے، تو اب دیکھیں کہ وہ گفٹ خوبصورت لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے. تو کوئی بھی عمل ایسے کریں جو جس میں خوبصورتی پائی جائے. عبادت تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس عبادت کی خوبصورتی کیا ہوگی کہ آپ اس کو پورے اخلاص کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کریں، اس کے پورے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ کریں. آپ جو ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کے لیے، آپ جب تک اس کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے وہ احسن نہیں ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی دنیا کے تمام جتنے معاملات ہیں ان سب میں ہم ہر کام کو بہت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. ہمارے گھر اگر کسی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے تو ہم اس میں اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے کلین کریں گے، ڈسٹنگ، صفائی ہر قسم کی. ایون ہم بیڈ شیٹس بھی چینج کرتے ہیں، ہو سکے تو پردے بھی نئے لگاتے ہیں، ہر چیز نئے. جب مہمانوں کے لیے ہم سرو کرتے ہیں تو اپنا ڈنر سیٹ بھی نیا نکالتے ہیں. نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں بتائیے، کیوں نکالتے ہیں آپ یہ ڈنر سیٹ نیا؟ آپ اپنے گھر کے جو روز مرہ کے استعمال کی آپ کی جو چیزیں ہیں اس میں کیوں نہیں پیش کرتے آپ کھانا؟ نئی چیز نکالتے ہیں نا آپ، کیونکہ ایک تو نیا وہ خوبصورت ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے. تو آپ چاہتے کہ مہمانوں کو آپ احسن طریقے سے سرو کریں، پیش کریں، تاکہ اچھا لگے. انسان کو ہر اچھی چیز کی آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادات کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیے جائیں، کیا اس میں خوبصورتی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو؟ اور ہم سب حدیث وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ. کہ عبادت بھی کریں تو ہم اچھے طریقے سے کریں. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ دنیا کے تمام کام ہم خوبصورتی کے ساتھ کریں گے، اور جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، نہیں کیسے بھی چلا لو کام، پرانے پھٹے پرانے کپڑے، بس یہ ساری سادگی دین پر آ کر رک جاتی ہے. ہماری ساری سادگی دین پر اور دین کی عبادت، یعنی اللہ کے لیے عبادات پر، کہ عبادت کو کیسے بھی کر لو، بس ایک فرض نبھا دو. تو نہیں، کیوں، خوبصورتی کے ساتھ کی جائے عبادت، احسن طریقے کے ساتھ کی جائے. تو عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریے آپ، کہ نماز پڑھنی ہے تو کیوں نہ اچھا لباس ہو، خوشبو لگائی جائے، آپ جس جگہ کھڑے ہوں وہ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ خوبصورت جگہ ہو، بلکہ وہ صاف ستھری بہترین ہو، اور اہتمام کے ساتھ آپ جائیں. آپ دیکھیں جمعہ کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، آپ بتائیے. غسل کرتے ہیں نا ہم، اسپیشل جو اچھا لباس ہے ہمارا وہ ہم پہنتے ہیں. تو ایسے ہی ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ اپنی نماز کے وقت، غالباً ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا کہ زینت سے آراستہ ہو جاؤ. تو احسن طریقے سے کریے عبادت، اس میں اخلاص بھی شامل ہو ساتھ میں، اور پھر کسی بھی چیز پر قائم رہنے کے لیے آپ کو ویسا صبر چاہیے. کہ ہر دفعہ جب بھی عبادت کریں ہر بار اچھے طریقے سے ہی کریں آپ، خوبصورت طریقے سے. تو جو حدیث احسان آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی ساری چیزیں کس سے نکل رہی ہیں؟ احسن سے نکل رہی ہیں. اور احسن کیا ہوتا ہے؟ حسن سے نکلا ہے نا. اور حسن آپ دیکھیں اردو میں کتنا استعمال کرتے ہیں نا، کہ فلاں بہت حسین ہے، فلاں بہت خوبصورت ہے. تو جو حدیث احسان ہے، احسان بھی کیا ہے؟ دراصل یہ اردو والا احسان نہیں کہ احسان جتانا، بلکہ احسان کا مطلب یہاں پر یہ کہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو طریقہ ہو بہت ہی بہترین، سب سے بیسٹ وے جو ہو سکتا ہے اس کو کرنے کا، وہ بیسٹ وے ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. بہت پیاری حدیث ہے، اتنی اچھی لگتی ہے ہمیشہ جب پڑھو، جب اندر سے ایک دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو کم از کم یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ والا جو درجہ کب حاصل ہوگا کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. کیا حال ہوگا ہمارا اس وقت؟ آپ دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے دیدار کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے تو جنتی ان کو جتنی نعمتیں دی گئی تھی جنت میں، ان تمام نعمتیں ان کو ہیچ نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے. تو تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ نہیں تصور کر سکتے تو کم از کم تم یہ تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کہ ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں نا، الرٹ رہتے ہیں، عجیب سے کچھ بھی ایسے کام نہیں کرتے کہ جس سے سامنے والے کو مایوب لگے. تو پھر ہم سوچیں کہ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس وقت اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں ہم لوگ. وہ علیم بصیر ہے، خبیر ہے. تو جو بھی عمل ہم کریں نیک کام میں، دین کے کام میں، چاہے وہ عبادات ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہو، ہر کام کو احسن عمل، خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، تو یہ احسن عمل ہے جو صرف اللہ کی خاطر کیا جائے. پھر کیوں پیدا کیا اس نے؟ تاکہ دیکھے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احسن عمل وہو العزیز الغفور، کہ وہ زبردست بھی درگزر فرمانے والا بھی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں. احسن عمل یہ بھی ہوگا کہ ہم کو جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں. یہ نہ ہو کہ 10 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اور صرف ایک چیز کے نہ ملنے پر ہم ناشکری کریں اور اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگے. یہاں پر یہ بچے کو اس لیے بتایا گیا کہ آپ دیکھیں کہ اس کو پیر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسکرا رہا ہے. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہزاروں چیزیں دے دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور صرف ایک چیز نہیں ملی، تو ہم وہ ہزاروں چیزوں پر شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک چیز کے لیے روتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب آزمائش ہے ہماری، یعنی کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز کو ہمیں دینا اور کوئی چیز کو روک لینا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی ہم کو آزماتا ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں چھین کر بھی ہم کو آزماتا ہے. تو لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ آزمائے تم کو. تو آزمائش کسی میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آزمائش کے باوجود بھی میرے بندوں میں سے کون سے بندے اچھے عمل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خوب جب نعمتیں نوازی تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے ادا کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے، اور جب نعمتیں چھین لی تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگے. تو نہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ یہ کام نہیں کرتے. اور آپ دیکھنا انسان کتنا ناشکر ہے کہ بعض اوقات پہلے انتظار کرتا رہتا ہے کہ اچھا بارش ہی نہیں ہوئی، بارش ہی نہیں ہوئی. خوب گرمی کا موسم ہوتا ہے، کہتے کب بارش ہوگی. جب بارشیں برسنے لگتی ہیں تو بارشیں پھر اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، کہتے کہ کب سورج نکلے گا. تو آپ دیکھیں انسان کو کسی پل چین نہیں ہے، یعنی اس کو جب بارش نہ ہو تو بارش کا انتظار رہتا ہے اور جب بارش ہو تو اس کو گرمی کا انتظار رہتا ہے. تو انسان یہ کیفیت دراصل فطرت میں رکھ دی گئی ہے، یہ چیز، یہ کیفیت انسان کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ میرے بندے شکر گزار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. اور دراصل ہر کام میں ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. اگر اچھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو بھی آزمائش ہے، خدا نہ خواستہ برا ہوتا ہے تو بھی آزمائش ہے. لیکن اب ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہو. ہمارا احسن عمل ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم چھوڑیں نہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر کام میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، عبادات ہیں، یا جو بھی ہم کو یہ مشن کو جو پورا کرنا ہے دین کے کام کے، ان سب میں اللہ تعالیٰ ہم کو احسن عمل کرنے والا بنائے۔
الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر۔
اور وہ زبردست بھی ہے درگزر کرنے والا بھی، جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نہ مراد پلٹ آئے گی۔ آپ دیکھیں آسمان کو کہ کہیں کوئی آپ کو کوئی رخنا، کوئی چھید، کچھ بھی ایسی چیز نظر آتی ہے، بار بار نگاہ اٹھائیے، سبحان اللہ کہ اتنا ہیوج، اتنا بڑا آسمان کہ تمام کائنات کو کور کیے ہوئے آسمان، اور یہ آسمان میں کہیں کوئی خلل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا نا آسمان، دن میں جو اس کا نیلا کلر ہے وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ ایسی خوبصورتی کہیں اور تصور بھی نہیں کر سکتے جو آسمان کی خوبصورتی ہے۔ نیلا آسمان جب وہ، بعض اوقات اس میں بادل ہوتے ہیں، اور آپ جب آسمان کی وسعتوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو اس سے خوبصورت منظر آپ کو کوئی اور دکھائی نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آسمان کو آپ دیکھیں کہ رات میں کس طرح سے وہ پہلے ڈارک بلو ہوتا ہے، پھر شفق کی لالی اس پر چھاتی ہے، اس کے بعد کس طرح سے وہ بلیک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو سیاہ کر دیتا، پلین سیاہ آسمان کر دیتا رات کے وقت، آپ دیکھیں اس میں بھی پھر کچھ نہ کچھ ایک کمی سی لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان کو تاروں سے آراستہ فرما دیا، تاروں سے زینت دے دی۔ سبحان اللہ کتنی خوبصورت، آپ دیکھیں کہ ہم جو ڈریسز بناتے ہیں اس میں سب سے جو پسند آنے والے ڈریس ہے سب لوگوں کو، کہ بلیک ڈریس جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ چمک کی چیزیں ہم لگاتے ہیں، اس میں ٹانکتے ہیں، تو وہ چیز کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ بلیک پر اگر آپ سلور کچھ لگائیں، کوئی ڈیزائن یا کوئی ڈائمنڈ وغیرہ جو بھی آپ اس پر لگائیں، آپ دیکھیں سب سے خوبصورت لباس دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے کہاں سے دیکھا، کہاں سے سیکھا؟ آسمان سے یہ آئیڈیا لیا نا ہم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں سے، کتنا خوبصورت۔ آپ دیکھیں دونوں کام کرتے ہیں ستارے، یہ ستارے آسمان کی خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہیں، اور ساتھ میں انسانوں کے راستے کے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کی روشنی میں انسان راستہ طے کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، دوسری صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہی ستارے جو آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں، شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہیں، لوگوں کے لیے راستے میں رہنمائی کا کام کرتے ہیں، اور خوبصورت آسمان کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ آپ رات میں لیٹیں اور کھلے آسمان کے نیچے آپ لیٹیں، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ گرمیوں کے دنوں میں لوگ دالان میں سوتے تھے، یا آج بھی لوگ ٹیرس پر سوتے ہیں، اور بعض اوقات بجلی چلی جاتی ہے تو دل یہی چاہتا ہے نا کہ باہر دالان میں نکل آئیں۔ تو اس وقت جو آسمان کی خوبصورتی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ خاموشی ہے ہر طرف اور آسمان ستاروں سے مزین ہے، تو اس وقت پھر کیا ہمارے دل میں احساس ہو، ہم سوچیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، کہ سبحان اللہ جس رب نے یہ آسمان بنایا ہے ہمارا وہ رب کیسا ہوگا، کیسی اس کی شان ہے، سبحان اللہ، مجھے کس طرح سے اس کے آگے دبنا چاہیے، کس طرح سے اس کے آگے جھکنا چاہیے، اور کس طرح سے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی، ہر بار جب کوئی انبہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہیں، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ باریک بھی اور باخبر ہے، سبحان اللہ۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یکی زمین ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے.
جیسے کہ غور و فکر کرنا ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ انسان بار بار غور و فکر کرے، وہ دیکھے آسمان کی وسعتوں کو، دیکھے زمین کو، دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین تمہاری کس طرح سے تابع کی ہے، پرندوں کو دیکھے کہ کس طرح سے وہ آسمان میں پر پھیلائے اڑتے ہیں، کون ان کو تھامے ہوئے ہے. اسی طرح سے زمین کس طرح سے تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، حالانکہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن انسان سوچے تو صحیح کہ زمین کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کیا ہے کہ اتنی تیزی سے گھومنے کے باوجود بھی یہ انسان کو زمین پر گراتی نہیں ہے. اس پر بلڈنگیں کھڑی ہیں، اس پر انسان چل رہے ہیں، ہماری سواریاں چل رہی ہیں، سب کچھ ہے. تو جو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اس دنیا میں، تو بدلے میں تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ بتائیے. بار بار یہ نعمتیں گنوا کر اور یہ ساری چیزیں بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہترین صورت گیری کی. آپ دیکھ لیں انسان کی صورت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور کیسے انسان بڑھتا رہتا ہے، گروتھ اس کی ہوتی ہے کہ پہلے اتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے اور پھر گرو ہوتے ہوتے پورا انسان بن جاتا ہے. تو کیا انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، جس رب نے اسے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی ناشکری کرے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اصل میں یہ سارے غور و فکر کر کے نہیں، روزانہ رات میں کیوں پڑھنا ہے آپ بتائیے؟ کیا اس کی حکمت، آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے کہ روز رات میں پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں آسمان کو، اس کی خوبصورتی پر آپ غور کریں، اور ہر صبح اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے، شام میں اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے. پرندوں کو کبھی آپ دیکھیں اڑتے ہوئے، وہ منظر ہی ایک الگ ہوتا ہے. یا زمین پر جانوروں کو آپ چلتے ہوئے دیکھیں، جب وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں، پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، اور ان جانوروں سے ہم کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. تو یہ سب کس لیے ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بس الٹ اپ پیدا کر دیا یہ ساری چیزیں؟ اور آپ یہ بات ضرور دیکھیں گے کہ قرآن میں قدرتی مناظر پر بہت زور دیا گیا ہے، اور قدرتی مناظر پر زور دے کر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان غور و فکر کرے، ہر چیز میں غور و فکر کرے. اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ انسان کے اندر ایک تو شکر گزاری پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا احساس ہوگا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم کو احساس ہوگا اتنے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں گے، اتنا زیادہ ہمارے اندر خوشی اور خود پیدا ہوگا. اور یہی تو دراصل مطلب ہے، یہی تو درکار ہے. اس لیے روز پڑھنے کے لیے کہا گیا، روز معمولی بات نہیں ہے روز پڑھنا. تو کیوں؟ کیونکہ انسان اس کے ہر آیت پر انسان غور کرے، اور پھر یہ سب چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا انسان کو کہ ہم دیکھنا چاہتے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون احسن عمل کرتا ہے. تو انسان ذرا غور کرے، دیکھے پرندوں کو، دیکھے آسمان کو، دیکھے زمین کو، دیکھے، اور پھر یہ زمین اگر اچانک ہچکولے کھانے لگے تو کون ہے جو ہم کو بچا سکے، یا پتھراؤ کرنے والی ہوا اگر اللہ تعالیٰ بھیج دے تو کون ہے جو ہمیں اس سے بچا سکے؟ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو. سبحان اللہ، بتائیں کتنے پرندے اڑتے ہیں، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ سبحان اللہ، بار بار ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں کہ اگر بارش اللہ تعالیٰ روک لے یا رزق اللہ تعالیٰ روک لے، کیونکہ رزق کس سے جڑا ہوا ہے؟ بارش سے. تو انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہم کو نعمتیں دی ہیں کہ بارش دی ہے ہمارے استعمال کی چیزوں کے لیے، اور انسان اگر صرف اپنی ذات پر ہی غور کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہو جائے. ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیتیں, ہماری آنکھ کو آپ دیکھ لیں, ہمارے کان کو آپ دیکھ لیں, اس کا جو نظام اور انتظام دیکھیں گے آپ کی کتنی باریک باریک رگیں ہوتی ہیں اور وہ اپنا کام بالکل برابر صحیح طریقے سے انجام دیتی ہیں. روزانہ ہمیں الحمدللہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہر چیز ہمیں ویسی واضح دکھائی دیتی ہے جیسے کل دکھائی دے رہی تھی, سونے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں آتی. پھر جو کلرز ہیں وہ کلرز ہم کو کتنے برابر نظر آتے ہیں. آپ کبھی جا کر ان لوگوں سے پوچھئے جن کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو گیا ہو, جنہیں بعض اوقات کلرز برابر نہ نظر آتے ہوں, پھر یا تو آپریشن کرنا پڑتا ہے آنکھ کا. تو یہ ہم روزانہ بغیر کسی تکلیف کے ہماری آنکھ ہر منظر کو ویسی ایز اٹ از دیکھتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے یا نہیں ہے کہ ایک انسان اتنے سالوں سے وہ زندہ ہے اور اتنے سالوں سے وہ جی رہا ہے اور اتنی باریک باریک چیزیں ہیں. سننے کی جو صلاحیت ہے, بولنے کی جو صلاحیت ہے, کتنا جلدی ہمارا دماغ ہر بات کو کیچ کرتا ہے. کبھی آپ کسی کو دیکھیے, زندگی میں کسی ایک دفعہ آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا, آپ کو اگر 10 سال بعد 20 سال بعد وہ شخص کہیں نظر آتا ہے, آپ کا دماغ فوراً کلک کرے گا, دل اس کو آرڈر دے گا, دماغ پر کلک ہوگی وہ بات اور آپ کے ذہن میں وہ فوٹو کہیں نہ کہیں محفوظ تھی جو آپ نے دیکھا تھا پہلے, اور وہ فوراً آپ کو یہ بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہاں میں نے ان کو کہیں دیکھا تھا. ہو سکتا ہے آپ کو جگہ یاد نہ آئے لیکن آپ کو ضرور یہ یاد آ جائے کہ ہاں فلاں کہیں تو بھی دیکھا تھا ان کو, چہرہ دیکھا بھالا لگتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کہاں یہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور کون کرواتا ہے اس کو محفوظ, یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا دماغ دیا انسان کو, اور یہ سب دماغ اور دل کس لیے دیے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے, وہ سوچے سمجھے کہ مجھ سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے, غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو, جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے, مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو, قلیلا ما تشکرون. آپ دیکھیں کیسا انداز بیان ہے نا یہاں پر, کہ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا, پھر وہ شخص جو کہ منہ اوندھائے چل رہا ہو, یعنی ایک شخص ہے جو بغیر دیکھے زمین پر چلتا ہے اور ایک شخص ہے جو دیکھ کر چل رہا ہے. آپ بتائیے صحیح راستے پر کون ہوگا؟ پھر وہ جو دیکھ کر چل رہا ہے صحیح سیدھے صاف راستے پر نا, تو یہی تو اسی کے لیے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کیوں غور و فکر کیا جاتا ہے, کہ آپ کو واضح راستہ سمجھ میں آئے کہ کون سا راستہ ہماری ہدایت اور رہنمائی والا راستہ ہے, کون سا راستہ صراط مستقیم والا ہے جو ہمیں سیدھا جنت میں اور اللہ کے پاس لے جائے گا اس کی رضامندی تک, اور باقی سارے راستے گمراہ کرنے والے ہیں. تو آنکھیں کھول کر دیکھیں, ذرا غور و فکر کریں, آنکھیں کھولیں اور اس قرآن کی دعوت پر, اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ اسے ہمیں خود بھی سمجھنے سے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے.
قل هو الذي ذرأكم في الارض والیہ تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں تو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے, اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا؟ یہ آیت تو اندر تک انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نا, اور ڈرا بھی دیتی ہے. سبحان اللہ کیسی قوت اور طاقت ہے اللہ تعالیٰ میں. آپ دیکھیں کہ واقعی میں انسان غور کرے کہ اگر یہ پانی کہیں سوکھ جائے اور چلا جائے تو نتھرا ہوا پانی, صاف و شفاف پانی کون لا دے گا؟ کسی کے بس کی بات ہے؟ آپ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے ایک جگہ گورنمنٹ نے پانی کی کمی ہو گئی تھی, گورنمنٹ نے خود اپنی طرف سے بہت ساری زمینوں پر ٹیوب ویل لگانے کی کوشش کی, اور وہ ٹیوب ویل کے لیے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہت اندر تک زمین کھودی جاتی ہے,
اور پھر اس میں وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے. تو کسی بھی کہیں سے بھی اتنے سارے بڑے پیمانے پر اتنا یہ کام کیا گیا لیکن اس زمین میں کہیں سے بھی پانی نہیں نکلا. تو انسان کتنی بھی کوشش کر لے اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو انسان کو یہ پانی کی سہولت فراہم کر سکے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کے اختیار میں سب کچھ. تو پانی ہی تو دیکھا جائے تو پانی ہی تو زندگی ہے. اسی سے تو سب کچھ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو گرو ہوتی ہے اس کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ پانی. انسان زندہ رہتا ہے, پیتا ہے, تو وہ کیا پیتا ہے؟ پانی پیتا ہے. تو کون ہے جو تمہیں نتھرا ہوا پانی لا دے؟ سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, اور اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. سورہ قلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں, تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو, اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں, اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو. سبحان اللہ. یہاں پر نون حروف مقطعات میں سے ہے, اور اسی کا نام دراصل سورہ قلم بھی ہے. سورہ نون بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو یہاں پر دراصل قلم کی بات کی گئی ہے, اور اس کے بارے میں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ نون اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے, اور پھر کیا چیز جس کے بارے میں لکھنے والے لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے لکھی جانے والی چیز؟ تو جو تفسیر کے امام ہیں مجاہد, بہت ہی مشہور تھے یہ تفسیر میں, تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر دراصل وہ قلم ہے جس سے قرآن لکھا جا رہا ہے, جس کی قسم کھائی گئی ہے. تو قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر یعنی قرآن لکھا جا رہا تھا, اور اس سے خود بخود پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی تھی اس سے مراد قرآن مجید ہے. یعنی جس بات کی قسم کھائی گئی قلم کی, اور کیوں کھائی گئی قسم؟ کیونکہ اس سے جو چیز لکھی جا رہی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس بنا پر وہ قلم بھی امپورٹنٹ ہو گئی. اور یہاں پر اس سے مراد پھر مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہے. اور پھر جس بات پر یعنی قلم اور کتاب کی قسم کھائی گئی ہے, تو مطلب یہ واضح ہے کہ قرآن جو کاتبین وحی کے ہاتھوں سے لکھا جا رہا ہے یہ ثبت ہو رہا ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ چاہے کفار مکہ یا جو آس پاس کے لوگ ہیں اس کا مذاق اڑائیں یا پھر اس کا انکار کریں, اس کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے. اس کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی ان کے انکار کرنے کی وجہ سے, وہ اپنی جگہ اہم ہے. اور پھر یہ بات کی قسم کھا کر کہی گئی کیونکہ اہل مکہ نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا اس قرآن کو پیش کرنے کی وجہ سے. وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ مجنون ہے. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے, یعنی سورہ قلم جب نازل ہوئی جس وقت آپ پر الزامات لگائے جا رہے تھے, آپ کو مجنون دیوانہ کہا جا رہا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, قسم کھا کر کہی جا رہی ہے کہ جس چیز سے قرآن کو لکھا جا رہا ہے یعنی قلم, اور وہ لکھنے والے فرشتے جو معزز کاتبین ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں, اور جو چیز لکھی جا رہی ہے قرآن جو اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے, اس کی قسم کھائی گئی اور کہا گیا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں, اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سالوں سے ان کے درمیان موجود تھے. 40 سال انہوں نے جب تک زندگی گزاری, جب تک کہ نبوت کے بارے میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا, تو تب تک تم ان کو صادق اور امین کہتے تھے. اور اب جیسے ہی ہمارا یہ بندہ, ہمارا یہ نبی تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہے, تم انہیں مجنون کہہ رہے ہو؟ تو نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں, آپ مجنون نہیں ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اس کام پر مامور ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قلم کا ذکر کیوں کیا گیا, اور قلم کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے. ایک صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں بتایا گیا, او ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال یا ربی وما اکتب قال اکتب القدر وما هو کئنا الى الابد. ولید بن عبادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ, چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ابد تک ہونے والا تھا. یہ قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں, تو وہ سب کچھ لکھ دیا جائے جو ابد تک ہونے والا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دفتر میں, ہو سکتا ہے اس سے مراد لوہے محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ, ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا, اور لوہے محفوظ تک تو کسی کی بھی رسائی نہیں ہے. اور لوہے محفوظ تک جبریل امین کی رسائی بھی نہیں تھی، اسی بنا پر تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوہے محفوظ سے جبریل امین خود لے کر اترے ہیں کلام۔ نہیں، اگر لوہے محفوظ سے جبریل امین خود یہ کلام لے کر اترتے تو پھر ایک اعتراض کا موقع ہو سکتا تھا، اور پھر کہا جاتا تھا کہ کلام جبریل کا ہے، نعوذ باللہ۔ اور مستشرقین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے کہ جبریل اس کو لوہے محفوظ سے لے کر اترے ہیں، لہٰذا یہ کلام جبریل کا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں یہ بات بتا دی ہے کہ اس کو جبریل علیہ السلام لے کر تو اترے ہیں، لیکن جبریل امین اللہ تعالیٰ سے یہ کلام لیتے تھے، سنتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہوا کلام اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ لوہے محفوظ میں تو محفوظ تھا، قرآن محفوظ ہے، اور وہاں سب کچھ درج ہے، اور ایون سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اب انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اچھا جب میری تقدیر لکھی ہوئی ہے تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن نہیں، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے گا تو اس کی تقدیر اس طرح سے ہوگی، یعنی اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو یہ صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا۔ تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا، اور یہ لوہے محفوظ میں یہ ساری باتیں ثبت ہیں، محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ اور قرآن بھی ہم سب جانتے ہیں وہیں سے آئے، وہاں پر اصل کتاب قرآن کی جو اصل کاپی وہ وہاں پر ہے، اور وہاں سے اس کی نقل ہمارے پاس آئی ہے قرآن کی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خود سے کہہ کر، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جبریل امین اس کلام کو لے کر اترے، کہیں سے جبریل امین نے کاپی نہیں کی کہ اچھا آپ کہیں سے پڑھ کر آ گئے ہیں اور اللہ کے رسول کو سنا دیا ہو، نہیں، اس لیے اس کو کلام اللہ کہا گیا، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ تو قلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قلم بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، قلم کے بغیر جیسے ایسے سمجھے کہ گویا زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ قلم یعنی جو لکھنا ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اگر قلم کی طاقت کو ہم دیکھیں تو قلم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس سے بڑے بڑے انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا جتنے دنیا میں انقلابات آئے ان میں سب سے جو چیز کار فرما تھی، سب سے امپورٹنٹ، وہ کیا تھی؟ یہی نا، آرٹیکلس اخبارات کے ذریعے سے یا لکھ کر ایسا لٹریچر فراہم کیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا گیا، اور ایک طرح سے پھر بڑے بڑے انقلابات آئے۔ تو جیسے اللہ کی راہ میں جب جہاد کی بات آتی ہے تو انسان کس طرح سے جہاد کر سکتا ہے؟ ایک تو وہ خود جد و جہد کرے، اپنے نفس کو اللہ کا مطیع فرمان بنائے، اللہ کی فرما برداری پر اس کو ثابت قدم رکھے، جمائے رکھے، پھر اللہ کی راہ میں وہ اپنی زبان استعمال کرے کہ جو برے کام ہوتے دیکھتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے۔ اور دوسری چیز ہے قلم کی طاقت، کہ قلم کو استعمال کرے، قلم کے ذریعے سے وہ جتنا کچھ کر سکتا ہے۔ آج کل تو ویسے ریڈنگ کا شوق بہت ہی کم ہو گیا لوگوں کو، لیکن ایک زمانہ تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنا بھی جو کچھ بھی تھا، ہمارا سارا جو دینی مواد ہے، لٹریچر ہے، یہ سب کس طرح سے پڑھا جاتا تھا؟ یہ سب لکھی ہوئی صورت میں موجود تھا۔ تب لوگوں کو ریڈنگ کا شوق اتنا زیادہ نہیں رہا ہے، لیکن یہ بہرحال ختم نہیں ہونے والا، یہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ اور مطالعے کا اپنا ایک الگ ہی لطف مزہ ہے۔ تو مطالعہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کرتے ہیں، کسی نے لکھا ہے تو کرتے ہیں نا۔ تو قلم کے ذریعے سے آپ سب سے جو ہم آج کے دور میں اگر ہم کر سکتے ہیں، جو ابھی ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ ہے قلم۔ آپ قلم کے ذریعے سے جہاد کریے، آپ لکھیے، جو بھی کچھ آپ کو لکھنا آتا ہو آپ ضرور لکھیے، اور تحریر ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ انسان جب تقریر کرتا ہے تو وہ کسی چند لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، لیکن تحریر کب تک زندہ رہے ہم نہیں بتا سکتے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو رکھنا چاہے زندہ، تحریر کو۔ کہ انسان اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے لیکن اس کی تحریر باقی رہ جاتی ہے، اور ایسے لوگ پھر مرتے نہیں۔ جیسے آپ امام بخاری کی مثال لے لیں، امام مسلم کی آپ مثال لے لیں، جن لوگوں نے تفاسیر لکھی، آپ دیکھیں کب سے یہ لوگ چلے گئے دنیا سے، لیکن ان کی تفاسیر آج دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ والا عمل ہے یہ، تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو آپ اس کو ضرور لکھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی طاقت دی تھی، ان لوگوں نے جب کتابیں لکھی، ان کا لٹریچر کتنا پڑھا گیا، کتنا وہ الحمدللہ عام ہوتا گیا، لوگوں نے اس کے ذریعے سے دین کو سمجھا، اور انہوں نے اپنی زندگیاں بدل ڈالی کسی کی تحریر پڑھ لینے سے۔ ایک زمانہ تھا جس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا، اس زمانے میں شروع شروع میں وہاں پر جب انگریزوں نے اس طرح سے کیا کہ کمیونزم کو پھیلانے کی بہت زیادہ کوشش کی، کہا جاتا کہ اتنے سارے مسلمان کمیونسٹ ہو گئے تھے اس دوران بہت زیادہ، اور اس بنا پر ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ کمیونزم جو زیادہ تر پھیل رہا تھا وہ رشین کی وجہ سے پھیل رہا تھا، رشیا میں کمیونزم تھا اور جو ویسٹرن کنٹریز تھے یا جو انگریز تھے وہ اس کے خلاف تھے، تو اس کی بنا پر ان لوگوں نے جو کمیونسٹ ہوا کرتے تھے ان کو جیلوں میں بھرنا شروع کر دیا، جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا، اور اس میں غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسلمان بھی تھے. اور کمیونزم میں پہلا سبق ہی کیا سکھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کی دنیا خود بخود بن گئی، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے نہیں نعوذ باللہ. اس طرح سے یعنی ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے کمیونزم کو، کس طرح سے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے، اللہ کو بھولنے والا ایک سمجھے نظام جس میں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو، دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی جیو، کیونکہ یہ دنیا بس ایسے ہی بن گئی ہے، الل ٹپ بن گئی، یہ تصور دیا جاتا ہے اس میں کمیونزم میں. تو اس وقت جب جیلوں میں بہت سارے مسلمان بھی تھے تو اس وقت کچھ لوگوں نے کام کیا جو دین کی سمجھ رکھتے تھے، اور بہت سارے مسلمانوں کو لٹریچر فراہم کیا، دینی لٹریچر. اور اس زمانے میں جو بات کچھ رپورٹ سے پتہ چلتی ہے کہ ایک کتاب تھی خطبات، وہ کتاب اور بھی اس طرح کی دوسری کتابیں جو دی گئیں اس سے ملتی جلتی کتابیں، تو اس سے لوگوں کے اتنے ذہن بدلے. کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگ تھے جو مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو دہریے بن گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے، جو خود یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ دنیا ایسی ہی بن گئی، اور جبکہ وہ مسلمان تھے جی، جس کا کوئی دین نہیں ہوتا، جزاک اللہ خیر. تو ایسے لوگوں نے وہ لٹریچر جب پڑھا جیلوں میں رہ کر تو ان کی زندگیاں بدل گئی. جب وہ جیلوں سے باہر آئے تو وہ ایسے نیک اور دیندار لوگ تھے کہ ان کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اچھا یہ وہی لوگ ہیں جو دہریے بن گئے تھے. تو یہ لٹریچر جو ہوتا ہے، جو لکھی ہوئی قلم سے لکھی ہوئی جو باتیں ہیں، یہ بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے. تو اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو ضرور کوشش کریے، کیونکہ بعض اوقات کوئی اچھی لکھی ہوئی بات کسی اخبار میں، کسی میگزین میں اگر پڑھنے کو مل جائے تو انسان کی زندگی اس سے بدل جاتی ہے. جیسے محمد اسد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یہودی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور جرنلسٹ تھے، یعنی پڑھے لکھے تھے، اور بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آسٹرین جیو تھے یہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اسلام کے بارے میں معلومات ہوئی اور انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر تھے یہ، انہوں نے جو کتابیں لکھی، اور ایک کتاب جو انہوں نے لکھی جو بہت زیادہ مشہور ہوئی، تو بہرحال ابھی اس وقت کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی شخصیت، اور آپ کے بغیر دین کے راستے پر چلنا کتنا مشکل ہے. اور انہوں نے اس میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح سے ایک، جیسے مثال کے طور پر کسی بھی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے جو ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے عمارت، اگر وہ ستون نہ ہو تو عمارت کیا ہوگی، گر جائے گی. اسی طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی تاش کے پتوں کی عمارت بنائے، تو وہ تاش کے پتوں کی عمارت اگر آپ اس کو پھونک ماریں گے تو کیا ہوگا، وہ تاش کے پتے، اگر آپ نے اس کا گھر بنایا ہو تو پھونک مارنے سے کیا ہوگا، گر جائیں گے وہ پتے، ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بغیر ستون کے کوئی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، یہ دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. اور اس وقت بہت سارے مسلمان، خصوصاً یہ جو انکار حدیث کا فتنہ بہت عام تھا، تو وہ کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ جو ایک حدیث کا انکار لوگوں کے ذہن میں وہ بات پروان چڑھ رہی تھی کہ حدیث کی ضرورت نہیں، اور حدیثیں بہت، اس میں جھوٹ اور سچ شامل ہے، لہٰذا صرف قرآن کو مانو، حدیث کو چھوڑ دو. تو ان کی اس کتاب کی وجہ سے اتنے لوگ صحیح راہ پر آئے کہ نہیں، واقعی میں قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. لوگوں نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حدیث چونکہ 250 سال بعد لکھی گئی، لہٰذا اس میں بہت سارا جھوٹ سچ شامل ہو گیا ہے، اس لیے حدیث کو رہنے دو، ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن ہی چاہیے، حدیث کی ضرورت نہیں. اور ایک طرح سے دراصل یہ اپنی منمانی تھی، یعنی قرآن کی بات بھی نہیں ماننا چاہتے تھے یہ لوگ، دراصل اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو سود چاہیے تھے کہ سود جائز ہو جائے، شراب جائز ہو جائے، جو رجم کی سزا ہے وہ نکالنا چاہتے تھے، کیونکہ ساری ڈیٹیل جو ہے سزاؤں کی وہ احادیث میں ہم کو ملتی ہیں. تو دراصل یہ آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے حدیث کا انکار کرتے تھے یہ لوگ، اور کر رہے ہیں آج بھی. تو ان کی کتاب نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ دیا، محمد اسد کی کتاب نے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ریورٹ شخص ہیں، یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن وہ ریورٹ ہوئے، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے، جرنلسٹ تھے، کتنے ذہین ہوں گے. تو انہوں نے جو کتابیں لکھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابوں سے کئی لوگ متاثر ہوئے، اور کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر لوگ اس کی طرف راغب ہوئے. تو آپ دیکھیں قلم کی قوت اور قلم کی طاقت کیسے ہوتی ہے. تو جو بھی کچھ آپ کو اگر آتا ہے اس راہ میں اللہ کی راہ میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے آپ ضرور قلم استعمال کریے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی ایسا کام کرنے والا بنائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا اجر ہم کو ملتا رہے انشاءاللہ. پھر جو بات کی گئی ہے کہ اس ساری یہ قلم کی قسم کھانے کے بعد کہ آپ مجنون نہیں ہیں, آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا, یعنی آپ کے روزانہ کے معاملات کیسے تھے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ کان خلقہ القرآن, یعنی قرآن آپ کا اخلاق تھا, یعنی جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود اس پر سب سے بڑھ کر عمل کیا. آپ نے دنیا کے سامنے صرف قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی کہ اچھا قرآن یہ اور یہ اور یہ احکامات بتاتا ہے یا یہ باتیں کہتا ہے, نہیں, بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھا دیا تھا آپ نے. آپ عملی تصویر تھے, عملی تفسیر تھے قرآن کریم کی. پورے 23 سالہ دور میں آپ نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا. آپ دیکھیں کہنا تو بہت بڑی بات ہے نا, لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے. امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو بلیک لوگوں کے تنظیم کا لیڈر تھا جس نے بلیک لوگوں کو حقوق دلوائے, وہ بھی نام یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت, بہرحال ان کا ہم کو ایک کال ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ باتیں تو لوگ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ سب کو برابری کے حقوق دیے جائیں, سارے انسان برابر ہے, لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. اور دنیا میں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے بھی اس بات پر عمل نہیں کر کے دکھایا, صرف واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی مجلس میں, ایک ہی مجلس میں جو بلیک لوگ ہوتے تھے وہ بھی وہیں بیٹھتے تھے اور جو گورے تھے وہ بھی وہیں بیٹھتے تھے. ایک بڑا امیر شخص بھی وہیں بیٹھتا تھا اور ایک غریب شخص بھی وہیں بیٹھتا تھا. تو وہ واحد شخصیت, وہ واحد پرسنالٹی جس نے اس بات پر عمل کر کے دکھایا جو کہا, وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے, آپ نے خود اس قرآن پر سب سے بڑھ کر عمل کر کے دکھایا. اور آج یہی ہم سے مطلوب ہے, یقین جانیے کہ میں اور آپ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے, اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بنا دے. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے, تانے دیتا ہے, چغلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, ظلم زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے, سخت بد اعمال اور جفاکار ہے, اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل بھی ہے, اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیت اس کو سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں, ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے, اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. یہاں پر جو لفظ آتا ہے کہ دراصل ان لوگوں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا, لہٰذا وہ اس پر قادر نہیں ہوئے, اور ایک طرح سے انفاق سے روکنے کی انہوں نے بات کی جو ان کا والد کرتا تھا. اور کہا جاتا کہ باغ والوں کا قصہ عرب کے لوگوں میں بہت مشہور تھا جو یمن یا سنا کے علاقے کے لوگ تھے. یہ باغ ایک شخص کا تھا جو سنا کے علاقے میں رہتا تھا, اور وہ باغ کے مالک کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے باغ کی جب بھی کوئی پیداوار آتی وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ مسکینوں کو دیتا تھا, ایک حصہ خود اپنے لیے رکھتا تھا, اور ایک حصہ اگلی فصل کے لیے رکھتا تھا. تو اس کے بیٹوں نے سوچا اور قسم کھائی کہ جب والد کا انتقال ہو گیا تو ہم کل اپنے باغ میں جائیں گے, کیونکہ پیداوار اس کی آنے والی ہے یا آ گئی ہے, اور ہم صبح سویرے پہنچ جائیں گے تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آ سکے, اور ہم ہی اس پوری پیداوار کے مالک بنے یا اس پر قبضہ کر لیں. تو ایک طرح سے نیکی کی بات سے رکنے کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. تو اس سے یہ بات بھی ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ٹھیک ہے دل میں آنے والے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کوئی برے کام کے لیے اقدام کر لیا اور آپ اس کے لیے چل پڑے, نکل کھڑے ہوئے, بھلے ہی وہ برا کام آپ نے نہ کیا ہو, تب بھی اس کا نقصان ہو کر رہتا ہے, اس کا وبال آپ پر پڑتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے کبھی ایسے کام کے لیے قدم بھی آگے نہ بڑھائیں. تو باغ والوں کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی, اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ نہیں بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی آیات میں، چند آیات میں کتنا بڑا سبق پوشیدہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ نہ سوچے کہ اچھا اللہ کی راہ میں نکالیں گے یا اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں ابھی تک وہ باغ والے کا باغ کیوں سلامت اور قائم تھا، کیونکہ اس میں سے وہ کس کا حق نکال رہا تھا؟ سائل اور محروم کا حق نکال رہا تھا، مسکینوں کا حق نکالتا تھا۔ جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو انہیں یقین نہ آیا، وہ باغ اس طرح سے ہو گیا تھا جیسے کہ کٹی ہوئی فصل جب ہو جاتی ہے، تو کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، کیونکہ ان کو لگا کہ ہمارا باغ ہے ہی نہیں، یہاں تو پھل تھے اور جس کو توڑنے پر ہم قادر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے وہ تو بالکل ہی تباہ اور برباد ہو گیا، تو بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ یعنی پہلے تو ان کو باغ کو دیکھ کر یقین نہ آئے کہ انہیں کا باغ ہے، اور کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ نکل آئے ہیں۔ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ ان کا اپنا ہی باغ ہے، تو چیخ اٹھے کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب۔ یہاں پر تسبیح سے مراد بعض مفسرین نے انشاء اللہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کا ذکر کر لیتے یا اللہ کا نام لے لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ یعنی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اس بات کو کہ ہماری نادانی، ہماری غلطی کی وجہ سے، جو ہم نے نیک کام نہ کرنے کی جو قسم کھائی تھی کہ ہم اس باغ میں سے اب کسی کو پھل نہ لینے دیں گے، تو دراصل اسی بنا پر ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ تو کیا سیکھنے کو ملا پھر اس واقعے سے؟ بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ بعض وقت ہم اسی طرح سے کرتے نا کہ اب تو ہم کبھی ان کی مدد ہی نہیں کریں گے، بہت کر دیا، یا کوئی رشتے داروں کی مدد بہت شروع سے کرتے آ رہے ہوں، اب اس پر قسم کھا لیں، یا انہوں نے کوئی ہم کو تھوڑی سی تکلیف دے دی ہو، یا ہو سکتا ہے اچھے سے سلام نہ کیا ہو، تو لوگ قسم کھا لیتے کہ اچھا اب تو ہم ان کی مدد ہی نہیں کریں گے۔ تو کیوں مدد نہیں کریں گے؟ یعنی آپ ایک نیک کام کر رہے تھے اور آپ نے اپنے اس نیک کام کو روک دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے باغ کو پھر ایسا، ان کے باغ پر ایسا عذاب آیا کہ وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ پھر انہوں نے رجوع کی اپنے رب کی طرف، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور آئندہ پھر نیک کام کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ لہٰذا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی باغ عطا کر دیا ہو۔ انشاءاللہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہ جب صحیح و سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ اتنا ڈر لگتا ہے نا، نماز نہ پڑھنے والوں کو سوچ لینا چاہیے کہ جو لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں، مؤذن بلاتا ہے ان کو مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور وہ اذان کی آواز سن کر بھی جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے ہیں۔ اور یہاں تو یقین جانے کہ یہ غیر مسلموں کی بات کی گئی ہے۔ حدیث ہم کو ملتی ہے، ایک بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر ایک تختے کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور ایک دوسرے سورے میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ جب ان سے جھکنے کے لیے کہا جائے گا تو ان کی پیٹھیں تختوں کی مانند ہو جائیں گی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جب دنیا میں ان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو یہ اکڑے پھرتے تھے، سجدہ میں نہیں گرتے تھے، تو لہٰذا قیامت کے دن بھی ان کی پیٹھیں تختوں کی مانند کر دی جائے گی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضموم ہو کر چٹیا میدان میں پھینک دیا جاتا، آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ صاحب ہود، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر انہوں نے دراصل بستی کو چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اور مچھلی نے ان کو صحیح سالم نگل لیا اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب انہوں نے وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈالا گیا اور ان کے لیے ایک بیل دار درخت اگایا گیا جس سے ان کو تقویت ملی۔ تو یہاں پر دراصل صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریے، آپ ان کی طرح ویسے نہ ہو جائیے، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ ہمارے دل میں یونس علیہ السلام کے لیے کوئی درجہ ہمارا کم ہو، ہم سوچے کہ کم ہو گیا ہو، تو یہ بات اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دی تھی کہ مجھ کو یونس بن متہ سے بہتر نہ کہو یا افضل نہ جانو، تمام انبیاء برابر ہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جانتے کہ ان سے ایک خلاف اولی کام ہو گیا تھا، انہیں غلطی ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن کہ انہوں نے نہیں جانا چاہیے تھا وہ چلے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، اپنی قوم کو صبر سے دعوت دیتے رہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، 13 سال مکہ میں ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا، کبھی آپ کو پوری 13 سالہ مکی زندگی میں کبھی آپ کو لگا کہ اللہ کے رسول نے پلٹا کر جواب دیا ہو؟ کبھی آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہو؟ کبھی کسی ظلم کا جواب دیا ہو؟ کبھی آپ کو لگا؟ پوری 13 سالہ زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے کبھی واپس پلٹا کر جواب نہیں دیا، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور اللہ کے رسول کو بار بار قرآن میں 13 سال تک یہی تاکید کی جاتی رہی کہ بس صبر کریے نبی، آپ پر جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ صبر کریے۔ تو کیوں صبر کا بدلہ؟ پھر جنت بتایا گیا، کیونکہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو سیدھا اللہ کی رضامندی تک لے جاتی ہے۔ سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے واقعہ؟ ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو ثمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط کر رکھا، تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ قیامت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور دراصل کفار مکہ کو بتانا مطلوب تھا، اور آج کی بھی جو بڑی بڑی قومیں ہیں جو اللہ کو بلائے بیٹھی ہیں، جو خود خداوند بیٹھے ہیں نعوذ باللہ، تو ان کو بتانا مقصود ہے کہ تم دیکھو قوم عاد اور قوم نوح، قوم سمود اور فرعون، ان سب کا کیا حال ہوا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب پھر یہاں پر قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ آج ہم اس آسمان کو جو دیکھتے ہیں نظر اٹھا کر اوپر، کتنا خوبصورت ہم کو نظر آتا ہے آسمان، اس دن اس کی بندشیں ڈھیلی کر دی جائیں گی، اور یہ دروازے ہی دروازے ہوگا آسمان، ہم کو جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی تو کیسا عجیب منظر ہوگا، آپ خود سوچیں، پہاڑ روئی کے دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہوں گے پہاڑ، اور فرشتے اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام ہے اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، قطوفہا دانیہ۔ اتنا خوبصورت منظر لگتا ہے نا، اور تصور کریں اس وقت کی خوشی کا انسان کی، کہ ایک ہو کا عالم ہوگا، کسی کو مجال نہ ہوگی، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، اور اس وقت اگر انسان کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ خوشی خوشی سب کو اپنا اعمال نامہ دکھا رہا ہوگا۔ اب بتائیے، یہی سیم مثال جو آج صادق آتی ہے، آج ہم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں نا، جو بچوں کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے ان کو آنر دیا جاتا ہے، گولڈ آنر، اسپیشلی مجلس سے منعقد کی جاتی ہیں ایسے بچوں کو جنہوں کا ریزلٹ بہت اچھا نکلا ہے، ان کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اپنا ریزلٹ ہر ایک کو خوشی خوشی دکھاتے ہیں۔ اور جو بچوں کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا ہوتا، یہ جو فیل ہو جاتے ہیں، آپ بتائیے ان کی کیا وہ خوش ہوتے ہیں یا اپنا ریزلٹ دکھانا چاہتے ہیں کسی کو؟ نہیں دکھانا چاہتے ہیں نا۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہ ان کے لیے جنت میں نعمتیں ہوں گی۔ کلو وشرب ہنیم بیما اسلف تم فل ایام الخالیہ، یہ والی آیت بہت غور کرنے کے قابل ہے، بیما اسلف تم فل ایام الخالیہ، کہ تم کو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں سے مراد کون سے دن ہے؟ دنیا میں جو تم نے اعمال کیے تھے، تو وہ گزرے ہوئے دن ہوں گے۔ تو اب بہرحال ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم جو عمل کرنا ہے کر لیں، کیونکہ آج کا ہمارا یہ عمل ہی کام آئے گا، آج کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں ہم کو وہ پروانہ دیا جائے گا، ہمارا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو خوشی کا اور جنت کا پروانہ ہوگا وہاں پر انٹری کا، کہ ہم جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا عمل نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، اور میں نہ جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال کچھ میرے کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اور بھی جب جہنم میں ڈالے جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس بنا پر جہنم میں ڈالے گئے، وہ کہیں گے کہ نہ ہم نماز پڑھتے تھے اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو کام جنت میں جانے والے ہیں، ایک تو وقت پر نماز پڑھنا ہے، مشقت کے باوجود سردی میں وضو کرنا ہے، کہ انتہائی سردی کا عالم ہے اور آپ سے وضو کرنا آپ کو دشوار لگ رہا ہو، لیکن مکمل وضو آپ کریں، اچھے سے وضو کریں، یہ بھی جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے۔ اور مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے۔ اور یہاں پر خاص طور سے بات کی گئی ہے کہ ابھارتا نہیں تھا، نہ خود کھلاتا تھا، نہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہتا تھا۔ تو اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ ہم خود بھی یہ کام کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ وہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خور ہے، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حضرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورة المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من اللہ ذی المعارج، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس رب کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ کر جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ صورتیں ایسی ہیں کہ جس پر سے ہم ایسے ہی گزر جائیں، یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں صورتیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں پھر وہی بات آئی ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ قلم میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ صبر کیجئے، اور پھر یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ فاصبر صبرن جمیلا، یہاں پر اور ایک چیز آگے ہے کہ صرف صبر ہی نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ کیا چیز لگائی گئی، تو صبر جمیل کیا ہوتا ہے، کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے صبر جمیل کو؟ جی ہر حال میں صبر نا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بہت جلدی کسی بھی چیز سے ایک طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، جو آپ کو اخلاق بتایا گیا کہ آپ 13 سال تک، یعنی آپ ایک تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے، آپ کو ایک طرف اپنی امت کی بھی فکر تھی اور ایک طرف آپ کو ان لوگوں کی بھی فکر تھی جو ایمان نہیں لا رہے تھے، اور آپ صبر کرتے رہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسے ہم کو نظر آتی ہے، کہ ہر طرح سے آپ نے اللہ کی خاطر جو کچھ آپ کر سکتے تھے اپنی استطاعت سے بڑھ کر آپ نے وہ کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، کہ اے نبی، کہ آپ اپنی جان کھو دو گے ان لوگوں کے غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ہر کام کو اس کے احسن طریقے سے کرنا، ہر حالت میں صبر، اس کے اوپر استقامت، جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی تھی، اور آپ کو تاکید بھی کی گئی بار بار، اور خود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، تو لہٰذا آپ دیکھیں ہم کو فالو کس کو کرنا ہے، پھر کس کو ہم، کس کی ہم رہنمائی قبول کریں گے اور کس کے طریقے پر ہم چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نا۔ تو جی ہر حالت میں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، چاہے حالت کتنی بھی مخالف ہوں، اس حالت میں جمے رہنا، یہی دراصل صبر ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ جمے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے توفیق دے اور ایسے اخلاق کا مالک بنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور اس کے باوجود بھی آپ کو صبر کی تلقین، اور یہ ساری باتیں کیوں بتائی گئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ قرآن کے ذریعے سے، کہ انسان اپنے اس آخرت کی تیاری کر لے، اپنے اس آخرت کی فکر کر لے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے، آپ پر الزامات لگائے گئے، آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی، ہر قسم کے قتل کے آپ کے ساتھ منصوبے کیے گئے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی خاطر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے شامل حال ہوتی ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ ہر طرف اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور یہی صبر کام آیا آپ کا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے وقت آپ نے دشمنوں سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ تو یہ ایک دائی دین کا صبر ہوتا ہے، یہ ایک دائی دین کا اخلاق ہوتا ہے کہ ہم بھی درگزر کرنا سیکھیں، احسن طریقے سے اس دین کو، اس کی تبلیغ کرنے والے بنے، اس کی دعوت کو عام کرنے والے بنے، اور ساتھ میں صبر کرتے جائیں، کیونکہ وہ دن جو ہوگا قیامت کا دن، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج ہم جو یہ بچوں کی خاطر، گھروں کی خاطر، یا اپنے دنیاوی جھمیلوں کی خاطر آج ہم اس کام سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں نا، آج مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی کیا ہے بتائیے؟ کہ وہ بھی کیا سمجھتے کہ اچھا بس یہ دنیا کی زندگی ہے، خوب مزے کر لو، خوب انجوائے کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، اس وقت بچنے کے لیے انسان اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو، تو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ دینے، فدیے میں دینے کی وجہ سے صرف اس کو اکیلے کو نجات مل جائے، لیکن نہیں ملے گی نجات۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا میں جن کے لیے سب کچھ کیا اور اللہ کو بھلائے رکھا، وہی چیز اس دن کام نہ آئے گی، تو پھر کیا کرے انسان؟ آج اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس کو پورا کرے، اور جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کام کو انجام دیں، یعنی دعوت دین کو۔ انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ دیکھیں؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير معمون۔ تو وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوک عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ اولئک فی جنت مکرمون، یہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، وہی صفات بتائی گئی ہیں جو ہم نے سورہ مومنون میں پڑھی تھی، سیم وہی صفات ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی نماز کا ذکر دو دفعہ آیا ہے، کہ شروع میں آیا ہے الا المصلون، یعنی اس عذاب سے محفوظ رہنے والے صرف وہ ہیں جو نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ میں دوبارہ پھر کیا آیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی رکھتے ہیں، جو راست بازی پر قائم ہیں۔ تو دوبارہ پھر جو ذکر آیا کہ صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور جن کے مال میں محروم کا اور سائل کا حق رکھا ہوا ہے، جو اپنے مال کو صرف اپنے ہی طور پہ خرچ نہیں کر لیتے کہ بس یہ میرے مال میں میرا حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی یہاں تعریف کی گئی کہ عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب ان صفات کو آپ یاد کر لیجئے، غالباً 9 صفات ہوتی ہیں، تو یہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریے، اور آپ دیکھیں بار بار آپ کو نماز کا ذکر ملے گا، اور اپنے مال کو خرچ کرنے کا، یعنی صدقہ اور خیرات، انفاق، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اور جہنم سے بچانے والی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں پر اور کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا جا رہا ہے۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واتقون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا.
پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے.
اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا آپ انداز دیکھیے کہ انہوں نے ہر طرح سے پکارن کو صبح بھی، شام میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، ہر وقت ہر طریقے سے. اور ہم سب جانتے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قوم کا کیا حال تھا؟ تکبر سے منہ موڑتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے. اور آپ دیکھیں 950 سال معمولی تبلیغ ہوتی ہے، وہ لوگ اڑ گئے اپنی روش پر. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یعنی تم کتنے بھی کچھ گناہ کر لیے ہو، تم استغفار کر لو، اپنے رب کی طرف پلٹاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تم غفار پاؤ گے، معاف کرنے والا پاؤ گے، سبحان اللہ. اور جب تم توبہ کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی بارشیں برسیں گی جس کی بنا پر زمین رزق اگلنے لگے گی. اور مزید اللہ تعالیٰ تمہیں مالوں اور بیٹوں کے ذریعے سے مزید نوازے گا، نہریں جاری کر دے گا تمہارے لیے. آپ دیکھیں کہ استغفار کا فائدہ کیا ہے، کیوں کہا گیا؟ جیسے وہ حسن بصری کا اس دن ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے ہر ایک غم کا مداوا، انہوں نے علاج کیا کہا تھا؟ استغفار کرو. جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو اور مزید اپنے فضل سے نوازتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے، ابھی وہ بچے نے کچھ بدتمیزی کی یا کوئی نافرمانی کر لی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ دیکھیں کہ آپ کو سب بھول جاتی ہے نا اس کی غلطی، اور پھر آپ کو رحم آ جاتا ہے اپنے بچے پر، بلکہ آپ خود روڑتی ہیں اور وہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا. اور مزید اس کو اور زیادہ، یعنی اس کی معافی مانگنے کی وجہ سے مزید آپ اس کے اوپر اور مہربان ہو جاتی ہیں. نارملی یوزلی یہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم تو انسان ہیں، ہم اس طرح سے مہربان ہوتے ہیں بچوں پر، تو وہ تو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمارا رب اس کو ہم سے کیا محبت نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ ان کو آگ میں ڈالے، سزا دینے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے. تو جب صرف وہ رجوع کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی بلکہ بہت ساری رحمتیں. یہاں پر آیا ہے انہ کان غفارا، بہت مہربان ہوگا تم پر وہ. تو لہٰذا اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوس اور یعوب اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یہ ان کے بتوں کے نام تھے اصل میں جن کو وہ پوجتے تھے۔ اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اہل مکہ یا اہل عرب تھے، دراصل وہ جنوں کو کچھ بڑی چیز سمجھتے تھے اور نعوذ باللہ خدائی میں ان کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور جب بھی یہ کسی علاقے اور میدان میں جاتے تو وہاں پر جا کر پہلے جنوں کی پناہ مانگتے تھے، جنوں کے سردار کی، کہ یہاں اس علاقے کا جو جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے خود جنوں کو یہ کہا تو جنوں کا غرور اور بڑھ گیا، ان کو اپنے آپ پر بہت زیادہ زوم ہو گیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر اللہ کے بندے سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو، میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو، مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس رویش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے اور ہر ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا کچھ اس سے زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب شروع میں آپ دین کی دعوت کا کام کریں تو سب سے زیادہ آپ کو اگر تقویت مل سکتی ہے تو وہ کس چیز سے ملے گی؟ قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت سے۔ اور صحابہ کرام بھی اس بات کی طرف زیادہ زور دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، جس سے انسان کے اندر غور و فکر کی عادت پڑے یا وہ غور و فکر کرنے کی اپنے اندر عادت پیدا کرے۔ اور جتنا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے گا خصوصاً تہجد میں، اور یہی صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ تہجد میں اٹھ کر قرآن کو بہت زیادہ ترتیل کے ساتھ یعنی بہت بہتر طریقے سے پڑھتے تھے، یعنی ایک ایک آیت پڑھ کر ٹھہرنا، رکنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ اور یہ ترتیل آپ دیکھیں کیسے آئے گی، یعنی ہم قرآن میں غور و فکر کب کریں گے؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیں بغیر قرآن کو سمجھے کیا ہمارے اندر وہ ترتیل، وہ غور و فکر پیدا ہو سکتا ہے، وہ تدبر ہو سکتا ہے؟ آپ کو قرآن کی آیتوں کا مطلب ہی نہیں معلوم تو کیسے آپ اس میں غور و فکر کریں گے؟ تو اس کے لیے یعنی آپ واقعی میں آپ دیکھیں جب قرآن آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں اس وقت کی دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، یا آپ جب قرآن سنتے ہیں اور آپ کو قرآن کے پورے معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ دل کی کیفیت کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں وہ بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ تو کیوں قرآن کا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے، اس کے معنی پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے؟ اور کتنا پیارا انداز ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جب یہ یعنی شروع کے ابتدائی وحی میں سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل جو شروع کی اقرا کے بعد جو وحی آئی تھی تو وہ سورہ مدثر یا سورہ قلم اور سورہ مزمل، ان تینوں صورتوں ہی میں سے کوئی وحی تھی جو دوسری وحی تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول کو دعوت دین کے لیے جس کام کے لیے آپ کو تقویت کی ضرورت ہے، جو ٹونک کی ضرورت ہے، تو تہجد دراصل ٹونک کا کام دیتی ہے دین کے دائی کے لیے کہ رات کے وقت اٹھ کر وہ اپنے رب سے مدد طلب کرے، ہمت اور طاقت طلب کرے تاکہ دن کے وقت کے کاموں میں اس کو دعوت و تبلیغ میں وہ چیز فائدہ دے۔ اور سب سے بڑھ کر نفس کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ تہجد ہے، یقین جانیے۔ اللہ کے رسول نے خاص طور سے تاکیدن فرمایا تھا کہ تم اس کی پابندی کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے جو اسلاف گزرے ہیں نیک لوگ، ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ تہجد گزار ہوا کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تہجد کو صرف بوڑھے لوگوں سے منسوب کر دیا گیا ہے، بوڑھے لوگ پڑھتے ہیں، اور اس زمانے میں نوجوان صحابہ کرام تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے اللہ کے بندے؟ اور ہم سمجھتے کہ نہیں ہم تو نیند کو قربان کر ہی نہیں سکتے، ہاں ہم لہو و لعاب کے لیے رات رات بھر جاگیں گے، شادی کی محفل ہو، کوئی تقریب ہو، پہلے زمانے میں کچھ لوگ رات رات بھر موویز دیکھنے کے لیے جاگتے تھے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اٹھ کر بس جو ہے جاگ رہے ہو رات میں، کیونکہ ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں یوزولی یہ ہو گیا ہے کہ شب معراج اور شب برات پر بس رات بھر لوگ جاگتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ جاگنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کیا جائے، اور اس میں سب سے بہتر، سب سے بیسٹ وے طریقہ رات میں اٹھ کر قرآن پڑھنا ہے نماز میں، اور قرآن کی تلاوت سب سے بہترین جانی گئی ہے کہ آپ اس کو نماز میں تلاوت کریں قرآن کو، ہمارے یہاں پر جو تلاوت کا کانسیپٹ ہے وہ تلاوت کا کانسیپٹ نہیں تھا صحابہ کرام میں. وہ لوگ یا تو ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے، یا تو حفظ کرتے تھے، یا غور و فکر کے لیے بیٹھتے تھے، یا پھر اس کو جو ان کو قرآن پڑھنا ہوتا تھا اس کی تلاوت کرنی ہوتی تھی، وہ تہجد میں اس کی تلاوت کرتے تھے. اور اسی بنا پر انہوں نے بڑی بڑی صورتیں یاد کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم خود اس کو حفظ کرنے والے بنیں بڑی بڑی صورتوں کو، تاکہ ہم تہجد میں اس کو پڑھ سکیں. اور تہجد میں لمبی صورتیں پڑھنے کا ہی لطف الگ ہے، اور لمبی صورتیں ہی ہم کو یاد ہونی چاہیے. اور اگر نہیں بھی کسی کو یاد ہے تو کوئی بات نہیں، اگر جب چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں کم از کم وہ اس سے آغاز تو کرے، چھوٹی صورتیں ہی پڑھے لیکن تہجد میں ضرور جاگے. اور آپ دیکھنے کے کتنا بڑا فائدہ ہے تہجد کا، کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب فرض ادا کرتا رہتا ہے پھر نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ یہاں پر ہاتھ بن جانے سے مراد یہ، جو بھی کچھ ہے بن جانے سے مراد کیا ہے کہ جو بھی کام پھر انسان کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہوتا اس سے. تو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اپنے اندر جذب کریے، قرآن کو اپنے روح کی غذا، سب کچھ جو ہے قرآن ہی ہمارا سب کچھ ہو انشاءاللہ. ہمارے بچے اسی میں انوالو ہوں، ان کے ہاتھ میں قرآن ہو، وہ دن رات قرآن پڑھتے ہوں یا ہم ان سے قرآن سنتے ہوں، گھر میں ہر طرف قرآن ہی قرآن ہو. کہیں کوئی تفسیر رکھی ہوئی ہے، کہیں کوئی تلاوت قرآن کے لیے سادہ قرآن مصحف رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی ایک بچہ آ کے سناتا ہے، کبھی کوئی دوسرا بچہ آ کے سناتا ہے، ڈسکشنز ہو تو قرآن کے ڈسکشنز ہو قرآن کے بارے میں. اچھا بیٹا تم نے آج کون سی تلاوت کی ہے سورے کی، آج کون سا سورہ پڑھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پورا قرآن کروانا مشکل ہے حفظ کروانا اور بچے بھول جاتے ہیں، تو کم از کم ہم اس کے کچھ چند صورتیں تو ہم ان کو یاد کروا سکتے ہیں. اور تیسواں پارا تو ہمارے ہر بچے کو کم از کم یاد ہونا ہی چاہیے، 30th پارا. اور کوشش کریں کہ سورہ بقرہ کو ان کو حفظ کروانے کی کوشش کریں کہ سورہ بقرہ کم از کم حفظ ہو جائے. اور یقین جانے یہاں پر اتنا اچھا انتظام ہے ماشاء اللہ ہر جگہ، یہاں کی جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی میں ماشاء اللہ ان لوگوں نے قرآن کلب بنائے ہیں. قرآن کلب کے نام سے الگ الگ ٹیمز بنی ہوئی ہیں، جو سینئر لڑکیاں ہیں انجینئرنگ کالج کی وہ جونیئر لڑکیوں کو الگ الگ انہوں نے گروپس بنا دیے ہیں، کوئی سورہ نور حفظ کرواتا ہے، کوئی سورہ بقرہ حفظ کرواتا ہے. تو ہر جگہ ایسا انتظام ہو، کیونکہ اسکولس کے ذریعے سے، یونیورسٹیز کے ذریعے سے اگر ایسا انتظام ہوگا وہ زیادہ اچھا طریقہ کار ہوگا. تو بہرحال قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اور ترتیل سے مراد دراصل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا قرآن پڑھنے کا، کہ آپ ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں، یعنی جب ہم بچپن سے بچوں کے دلوں میں وہ شوق ڈالیں گے تبھی ان کے اندر وہ شوق پیدا ہوگا. ہم اپنے دوسرے سبجیکٹ کے بارے میں تو بچوں سے بہت پوچھتے ہیں کہ اچھا میتھس میں کتنے مارکس ملے اور انگلش میں کتنے ملے، لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اچھا قرآن میں تمہارا کیا کارکردگی رہی ہے، قرآن کتنا آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے پڑھتے ہیں بچے ہمارے قرآن. تو ہم اس بات میں بچوں کو آگے بڑھائیں کہ ہمارے بچے اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والے بنے. اور آپ دیکھیں نا اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، یعنی قرآن ہم سیکھیں گے جب بچے قرآن سناتے ہیں، جب کہیں اچھی تلاوت سننے کو ملتی ہے یا بچے ہمارے خود اچھی تلاوت کرتے ہیں تو اندر سے دل کو خوشی ہوتی ہے. اور یہی اصل کامیابی ہے کہ بچے تلاوت بھی کرنے والے ہوں، اس میں غور و فکر بھی کرنے والے ہوں، قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں، بچپن سے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج کا ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم بالکل گئے گزرے ایسے لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے رکھتے ہیں جن کو خود صحیح قرآن پڑھانا نہیں آتا، کیونکہ ہم بالکل کم ٹیوشن فی دینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ صرف 50 ریال اور 100 ریال میں کام بن جائے. اسکول کے لیے تو ہم 1000 ریال فیس دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے 50 ریال والے ٹیچرز رکھتے ہیں کہ جن کو خود قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر وہ پڑھانے والا ان کو کیا پڑھا رہا ہے ہم کبھی پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں بچوں سے. اور بات تو یقین جانے کہ میجورٹی ہمارے یہاں پر ایسی ہے، یعنی 80% لوگ ہمارے یہاں پر ایسے ہیں جہاں ہمارے بوائز، ہمارے بچے، ہمارے لڑکے قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں. یعنی جو زندگی میں ایک بار بچپن میں قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے تو وہ تک نہیں کروایا گیا ہے ان کو، یعنی پوری زندگی میں ان کے ایک دفعہ بھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے کمپلیٹ. کتنے لڑکے ایسے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کے زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلتے کیونکہ قرآن کبھی پڑھایا نہیں گیا ان کو. اور ہمارے یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ بس ایک بار، ہمارے یہاں پر جب رشتہ دیا جاتا ہے لڑکی کے لیے کہتے ہیں قرآن پڑھ لیا انہوں نے، تو زندگی میں ایک بار قرآن پڑھنے کو سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک بار مولوی صاحب کے ساتھ یا کہیں قاری کے ساتھ قرآن ایک بار پڑھ لیا تھا زندگی میں بس وہ کافی ہے. آپ مجھے بتائیے کتنا غلط کانسیپٹ ہے، یہ ہے یہ نہیں کہ ایک بار جو قرآن پڑھا تھا بس وہی قرآن پڑھنا کافی ہے. کیا یہ مقصد ہے قرآن کا؟ بتائیے. زندگی میں ایک بار پڑھنے کے لیے تو نہیں آئے تھے قرآن، اور وہ بھی جیسے تیسے پڑھ لیا اس کو، یعنی کبھی دوبارہ دیکھا بھی نہیں کہ ہمارے بچوں نے صحیح قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا. ہمارے بچوں کو تجوید آتی ہی نہیں آتی ہے، اور وہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ بعض اوقات بچوں کو صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو صورتیں یاد نہیں کہ نماز میں کیا پڑھیں. کیا ہمارا حال ہو گیا آپ بتائیے؟ اور فخریہ ہمارے پر کہا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے بچے کا قرآن ختم ہو گیا پڑھنا. آپ کو یاد معلوم ہوگا نا کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے، یہی نا کہ ہاں قرآن ہم نے پڑھا دیا تھا، قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے بچی. یعنی ایک بار جو قرآن مولوی صاحب سے پڑھایا تھا بس وہ کافی ہے. تو نہیں، وہ کافی نہیں ہے. تو یہ ڈیلی ہمارے روزمرہ کی کتاب ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہم کو مسائل درپیش ہیں یا جو حالات ہیں ہمارے، ان سب کا حل پیش کرتی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کا مطلب ہی ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے یہ. اور اس کتاب کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو سب سے بیسٹ طریقہ تو کیا ہے قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا؟ تہجد میں اس کو پڑھا جائے، اور اس میں غور و فکر کیا جائے، ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھا جائے. آپ کو واقعہ وہ سنایا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو، کہ ایک صحابی نماز میں تلاوت کرے تھے نفل نماز، حالانکہ ان کو پہرا دینا تھا، دشمن کی نظر پڑی، دو تیر مارے گئے ان کو، اور وہ دونوں تیر ان کو لگے لیکن انہوں نے تلاوت ختم نہیں کی. جب تیسرا تیر لگا ان کو اور ان کا خون کا فوارہ ابل پڑا، تب انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا. تو دوسرا ساتھی کہنے لگا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ تو کہنے لگے کہ قرآن کی ایک سورت کی تلاوت شروع کی تھی، اتنا اس میں انوالو ہوا میں، اتنا اس میں مشغول ہوا کہ دل نہ چاہا کہ اس کو بیچ سے ختم کر دوں. سبحان اللہ، کیسے قرآن سے دلچسپی تھی، کیسا شوق تھا، اور کیسے اس کو لے کر وہ پڑھتے تھے، آپ اس سے سوچیں. اور ابھی بھی ہمارا دل یہی چاہتا نہیں ہے کہ جانیے، آج قرآن سے الحمدللہ ہمارا شغف جو ہے، دل چاہتا نہیں کہ بس ہم روز پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، دل ہی نہیں چاہتا کہ ختم ہو، دل چاہتا اسی میں لگے رہیں، اللہ کی کتاب ہی میں ہم ہمیشہ انوالو رہیں، اسی کو سنیں، اسی کو پڑھیں، اسی کو سنائیں. تو یہ ایسا حال ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ دن کے اوقات میں تمہارے لیے مصروفیات ہیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں اس پر صبر کرو، اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. پھر یہاں پر صبر کا ذکر ہے، آپ دیکھیں، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا، اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی، ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ کیسا وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. فکیف تتقون ان کفر تم یوم تجعل الولدان شیبا. اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے مفسرین کی آ رہا ہے کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے بال سفید ہو جائیں گے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے انتظار میں. یعنی جب حساب کتاب ہونے والا ہوگا، اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا یا حساب کتاب چل رہا ہوگا، تو ایک دوسرے کو اتنا انتظار کرنا پڑے گا حساب کتاب میں کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. آپ خود سوچ لیں، اندازہ لگا لیں کہ وہ دن کیسا ہوگا. اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. اب یہاں پر صحابہ کرام کی بھی تعریف کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر قیام کرتے، بعض اوقات آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء ایک ایک رکعت میں تلاوت کر جاتے تھے، اور آپ کا اتنا کھڑے رہنے کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے، یعنی پیر سوج جاتے۔ تو صحابہ نے کہا، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنا کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سب گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ دیکھیں کہ شکر گزاری کے لیے اللہ کے رسول اتنا کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کو جو تقویت چاہیے تھا دن میں اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے، اس کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شکر گزاری صرف زبان سے، کہ ہم زبان سے شکر ادا کر دیں کہ اچھا اللہ تیرا شکر ہے، شکر گزاری کا حق ہم نے ادا کر دیا، تو نہیں، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے شکر گزاری کا حق تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہیں، جو کام پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کو تہجد بہت پسند ہے۔ ہمارے یہاں پر اتنے ہم لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور مجھے تو یقیناً ہمیشہ بس یہی خیال آتا ہے دل میں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اگر کوئی ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، اوتھینٹک حدیث میں، وہ تہجد ہے۔ ہم کیوں اتنے چکروں میں پڑھیں کہ اچھا یہ کون سی نماز ہے جس پر ہمیں کیا ثواب ملے گا، اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، یا سال میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، یا زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کا ہمیں کچھ، ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے۔ اس میں سارے لوگ تردد اور شک کا ہی شکار ہیں صلاۃ و تسبیح میں، پھر بھی ہم اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کے پر بحث نہیں کر رہی ہوں کہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، وہ آپ کا سب کا اپنا خود کا معاملہ ہے، لیکن تہجد کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا ہے۔ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رات میں اٹھ کر کھڑے رہو، کون سی نماز کا ذکر ہے یہ، آپ بتائیے یہ کون سی نماز ہے جس میں رات میں اٹھ کر اللہ کے آگے کھڑے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس میں یہ تہجد ہے۔ تو تہجد کا ذکر ہم کو قرآن میں ڈائریکٹ ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے، حدیث قدسی میں ملتا ہے الحمدللہ۔ تو جب ایک نماز ہمارے سامنے ہے جو اتنی اوتھینٹک بھی ہے اور اس کا اجر بھی بے حد تو حساب ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کو تھام لیں، اس کو کیوں نہ پکڑ لیں۔ تو صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ صحابہ کرام بھی دراصل تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی یہ نماز۔ اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر، دیکھا جائے تو ہم نام ہی ہیں، وہاں پر اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اور یہاں پر بھی اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ وہاں پر جو ہے دراصل زمنونی کا لفظ ہمیں ملتا ہے، یا ایو المزمل، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ زمنونی زمنونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول کو ایک بہت ہی محبت بھرے انداز میں ان دونوں صورتوں میں مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر کتنا مہربان تھا، اور کتنی محبت سے پکارا گیا ہے اصل میں کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ اور یہاں پر خاص نام نہیں لیا گیا، بلکہ کچھ اور کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ جب آپ دیکھیں بہت زیادہ محبت سے ہم بچوں کو پکارتے ہیں تو کچھ اور نام لیتے ہیں نا، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کچھ اور کہہ کر اپنے بندے کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یعنی ابھی تک اس سے پہلے جو دو تین صورتوں کی مختلف آیتیں جو نازل ہو چکی تھیں، اس میں بھی آپ کو دعوت اور تبلیغ کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اس صورت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے آپ کو اٹھنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اب آپ کو چین سے نہیں بیٹھے رہنا ہے، اس قرآن کو آپ کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ کام کا انجام دیا، تو یا ایہا النبی کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے یا ایہا المدثر، کہ جبریل امین کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت زدہ رہ گئے تھے، اور اسی حالت میں گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اڑا دو، یعنی چادر اڑا دو۔ تو اس لیے کہا گیا ہے, پیار سے کہا گیا کہ اے میرے پیارے بندے تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے, تم پر تو ایک پکار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا ہے. تو اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر رب کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے تو پہلے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے, تو رب کی بڑائی کا اعلان کر دو, یعنی ہر چیز ختم, یعنی کوئی نہ سرداری ہو سکتی ہے, نہ کوئی بڑا لیڈر ہو سکتا ہے, نہ کوئی اور. اگر حکم چلے گا تو کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کبریائی بیان ہوگی تو کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. یہاں اس سے مراد دراصل یہ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ طہارت, ہم جانتے ہیں اسلام میں طہارت کے بغیر ہم سب جانتے کہ نماز قبول نہیں ہوتی, تو طہارت کے تعلق سے بات کی گئی ہو, کیونکہ اب چونکہ اسلام قرآن آ گیا تھا, اسلام کی تعلیمات اب آنی تھی, تو اس کے لیے چاہیے تھا کہ عبادت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے لیے پاکی اختیار کرنا ہوگی, گندگی سے دور رہنا ہوگا, جسے وضو کی حالت ہے, طہارت ہے, یہ ساری چیزیں. تو آپ کو طہارت حاصل کرنی ہوگی اس کے لیے, جو صحیح طریقہ, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جبریل امین نے آپ کو شروع ہی میں آ کر نماز اور وضو کا طریقہ سکھا دیا تھا, بعض کچھ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے. تو گندگی سے دور رہو اور اپنے کپڑے پاک رکھو. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کے کام میں دراصل آپ کو صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفاست پسند طبیعت کے مالک تھے. آپ کو ہمیشہ گندگی سے چڑھ ہی رہی اور آپ اس سے دور ہی رہے, آپ کا لباس صاف ستھرا ہوتا, آپ خود پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے, ہر پاکیزہ چیز کو پسند فرماتے تھے. ایسی کوئی چیز آپ نے کبھی پسند نہیں کی جو طبیعت پر ناگوار اثر ڈالتی ہو. جیسے کل ہم نے سورہ تحریم میں پڑھا تھا کہ مغافیر کی بو آتی ہے جب آپ سے کہا گیا شہد کی جو ایک وہ ہوتی ہے قسم, کہ مکھی ایسے پھول سے رس چوستی ہے جس میں سے تھوڑی سی بسان سے اسمیل آتی ہے, تو یہ بات آپ کی طبیعت پر اتنی ناگوار گزری کہ آپ نے وہ شہد ہی بن کر دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت نفاست پسند تھے, تو یہاں پر خاص طور سے تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بہت زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. تو ایک جو داعی یہ دین ہوتا ہے اس کا لباس بھی صاف ستھرا ہو, یہ نہ ہو کہ مہنگا ہو بلکہ صاف ستھرا لباس ہو, اس کو دیکھ کر لوگ اس کی بات سننے کو تیار ہوں. اور ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے بتائیے, کہ دین کا کام کرنے والے یا دیندار لوگوں نے کیسے ہونا چاہیے, آپ بتائیے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ معلومات ہے, تو آپ بتائیے کہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ دینداروں نے, دین کا کام کرنے والوں نے کیسے ہونا چاہیے, کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہمارے یہاں پر, تصور کیا ہے؟ سادگی ہو, ٹھیک ہے, سادگی تو ہونی چاہیے, سادگی تو پسندیدہ ہے, لیکن اور ساتھ میں کیا ہے؟ جتنے برے حالوں میں آپ رہیں گے اتنے زیادہ آپ دیندار. ایسا یعنی اگر آپ نے بال نہیں بنائے ہوں یا پھٹا پرانا لباس پہنا ہو, یعنی صوفیزم کی وجہ سے جو ہمارے پر کانسیپٹ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ جتنے برے حال میں رہیں گے اتنے زیادہ آپ دیندار ہیں, تو نہیں, یہ چیز پسند نہیں کی گئی ہے. بلکہ ایک دائی دین کو اچھے صاف ستھرے لباس ہونا چاہیے, سادگی تو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مہنگا نہیں ہوا کرتا تھا لیکن صاف ستھرا ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا لباس گرد آلود تھا اور شکنے پڑی ہوئی تھی, آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس لباس کو صحیح طریقے سے پہن لیتے اور تمہارے بال سنورے ہوئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. آپ نے فرمایا کہ پراگندہ بال رہنا یہ شیطان کے لیے پسندیدہ ہے, یعنی ایسے پراگندہ بال مت رہا کرو کہ بال بکھرے ہوئے ہو تمہارے, لباس ادھر ادھر جھول رہا ہو, نہیں, اچھے سے رہا جائے, سادگی سے, سادگی ہو لیکن اچھائی کے ساتھ ہو. تو یہ کانسیپٹ, یہ سوچ پیدا کرنا کہ اچھا دینداری کا مطلب ہے کہ آپ جتنے برے حال میں رہیں گے اتنے زیادہ آپ دیندار ہیں, تو یہ دینداری نہیں ہے, یہ کرسچینٹی میں رہبانیت میں سکھایا گیا ہے. وہ لوگ عرصہ تک نہاتے نہیں تھے, سال سال بھر ایک ہی لباس پہنتے تھے جس کی وجہ سے ان کے لباس میں اور ان کے بالوں میں جوئیں ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ منہ دھونا ان کے یہاں گناہ سمجھا جاتا تھا. جو جتنے سال تک منہ نہ دھوتا تھا وہ اتنا زیادہ پرہیزگار اور اللہ کے نزدیک عبادت گزار سمجھا جاتا تھا. بعض اوقات ننس کو سزائیں دی جاتی تھی کہ انہوں نے منہ دھو لیا. تو یہ کانسیپٹ تو رہبانیت اور کرسچینٹی میں تھا, اسلام ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں دیتا ہے. ہمیں دن بھر میں پانچ وقت وضو کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اس سے آپ خود اندازہ لگے کہ کتنا پاکی اور صاف رہنے کا خیال ہم کو کانسیپٹ دیا گیا ہے. غسل کرنے کی ہم کو تاکید کی گئی ہے کہ حالت حیض کے بعد, حالت جنابت کے بعد غسل کیا جائے, ہر جمعے کو غسل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اسلام میں اس کا جو, یعنی اسلام ہمیں جو تصور دیتا ہے, یہ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ دینداری کا مطلب ہے کہ برے حالوں میں رہنا یا بدحالی اختیار کرنا یا گندگی میں رہنا, نہیں. آپ کو اپنی صفائی کا، اپنی سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خصوصاً ایک دائی دین کو تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھے، کہ اس کا لباس بھی اچھا ہو، بھلے ہی سادہ ہو، یہاں پر اسراف کی بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن اس کا امپریشن سامنے والوں پر اچھا پڑے، تاکہ لوگ واقعی میں اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے انعد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، استغفر اللہ۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ کافی سمجھدار شخص تھا، پوری قوم کے لوگ اس کو مانتے تھے اور سردار بھی تھا وہاں کا، اور یہ قرآن سے بہت متاثر بھی ہوا تھا، قرآن کے الفاظ پر یہ غور کرتا، اور اس نے خود کہا تھا کہ قرآن دراصل واقعی میں کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ مان گیا تھا اس بات کو اور قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن ابو جہل نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس کو بہکاتا رہا اور کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن کی حقانیت کو مان لیا تو تم سے سرداری چھین لی جائے گی۔ تو اس نے سرداری کو پسند کیا اور قرآن کی حقانیت کا انکار کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گیا، اور یہ اپنی قوم کا سب سے زیادہ سمجھدار شخص تھا۔ تو چاہتا تو قرآن کی دعوت کو قبول کر کے بہت سارے لوگوں کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ پیشانی سکیڑی، جھٹکا دیا اپنے آپ کو اور سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے مجھے سوچنے دو، کیونکہ ساری قوم کے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ تم ہی ہمارے سردار ہو، تم عقل مند شخص ہو، تم ہی بتا کہ اس قرآن کی دعوت کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں نے اس کو آگے پیش کی باتیں کہ اچھا ہم اللہ کے رسول کو مجنون کہہ دیتے ہیں، شاعر کہہ دیتے ہیں، کاہن کہہ دیتے ہیں، سب کو اس نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، مجنون، شاعر، کاہن کیسے ہوتے ہیں تم سب جانتے ہو۔ پھر آخر کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، اس کلام کو، کہ یہ شخص جو ہے جادوگر ہے اور یہ کلام اس نے خود گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آخر کار وہ اپنی اس بات پر بہت اترانے لگا کہ میں نے کتنا اچھا آئیڈیا پیش کیا ہے۔ تو اسی کی یہاں پر تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال چلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے۔ یعنی جب یہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد بتائی گئی تو اس کے اوپر بھی مشرقین نے بہت مذاق بنایا تھا اور کہنے لگے 19 لوگ، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے 19 لوگوں سے نپٹ لینا۔ تو کیا یہ فرشتوں کی طاقت کو جانتے کہ فرشتوں کی طاقت کیسے ہوتی ہے؟ اکیلے جبریل امین نے پوری لوط علیہ السلام کی بستی کو تلپٹ کر دیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا نا، ہم نے سنا ہے جب ان پر عذاب آیا تھا، یا ان کی چیخ کافی تھی جس کی وجہ سے وہ عذاب ان کے اوپر اتنا سخت گرا بن کر برسا۔ تو فرشتوں کی طاقت کا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے۔ تو مشرقین مکہ اس پر مذاق اڑا رہے تھے کہ اچھا 19 لوگ ہوں گے تو ہم تو ان سے نپٹ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ اور اہل کتاب، کیونکہ ہو سکتا ہے اہل کتاب، یعنی پہلے کی کتابوں میں بھی یہ بات درج تھی کہ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے، اور اہل ایمان کے لیے یہ ایمان میں تازگی کی علامت اور مزید یقین اور پختگی کی علامت ہے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں لے گیا،
یہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. اب یہ ہے وہ جواب جس پر آپ غور کریے کہ جب جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب آپ دیکھیں وہ مسلمان جو یہ سوچتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے پکی ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں کیونکہ ہم تو امت محمدیہ ہیں. تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو جہنم میں جو لوگ ہوں گے، جب جنتی ان سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لائی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور پیچھے بھی ہم نے کیا پڑھا کہ وہ جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ کیا کہے گا کہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے تھے. تو بار بار ہم مسکین پر کھانا کھلانے کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تاکید کی جا رہی ہے. اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان الا النجم عظامہ بلا قادرین الا ان نسوی بنانا. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، سبحان اللہ. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الآخرة، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ چاند تمہیں دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بیچ تمہارے درمیان میں کوئی آڑ اور کوئی اوٹ نہیں ہے. تو اس وقت بھی کن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے؟ جو اپنے رب کا دیدار کریں گے، یا پھر کیونکہ یہاں پر کہا جائے کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو اپنے رب کے دیدار کی وجہ سے دراصل وہ خوش و خرم ہوں گے. اور رب کا دیدار یعنی رب کی رضامندی ہی دراصل جنت ہے، کیونکہ اللہ کی رضامندی کے بغیر جنت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ایسے ہم کام کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اس وقت اپنا دیدار بھی کروائے اور جنتوں کی نعمتیں بھی عطا کرے. اور کچھ چہرے اس روز یا اس دن اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. آپ دنیا کی بے ثباتی کا اندازہ لگائیے. صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے نیچے دو نالیاں بن گئی تھیں رونے رونے کی وجہ سے. اتنا زیادہ ان کو ڈر تھا قیامت کا, اتنا زیادہ ان کو یہ چیز ہیبت دلاتی تھی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ بالکل ہمارا ایسا سمجھے نا کہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہم کو یہاں پر جگہ ملی ہے رہنے کے لیے, ٹیمپرری ہے ہمارا یہاں پر رہنا, ہم ہر یعنی مسلسل ہم یہاں نہیں رہیں گے, یہ دنیا فانی ہے. تو صحابہ کرام اس بات کو سمجھ گئے تھے, وہ سمجھتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑیا کو دیکھتے تو کتنا اس فکر کرتے اور کہتے کہ یہ چڑیا کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا اور ابو بکر صدیق کو حساب دینا پڑے گا. تو ہم بھی اس بات کو سمجھے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. قبر کے سوالات کے بارے میں ہم سوچیں ذرا کہ جب قبر میں سوالات ہوں گے اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا, کوئی ساتھ آئے گا ہمارے دینے کے لیے, کوئی ہماری مدد کرے گا اس وقت جب منکر نکیر سوالات کریں گے, اس وقت آپ بتائیے کہ کیا ہمارا حال ہوگا. لیکن آج ہم کس قدر دنیا میں مگن ہیں نا. تو یہاں کی دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشا ہے, صرف تھوڑی دیر کا دل بہلاوا ہے. اصل تو جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے ہماری, اس کے لیے پھر انسان کو اگر فکر کرنی ہے تو اس کے لیے فکر کرے. تو مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھے کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھے کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا, کہ انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا, کہ وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے, پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی, کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے. سورہ دہر, اس کا نام سورہ انسان بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان پر لامت نہ ہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر یا قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا, ہم نے اسے راستہ دکھا دیا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی, یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے, اور جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں, اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا, بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا, اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھہر. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے, جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے, شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے, اور ان کو منتظمین جنت میں ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں, اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے, ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. ان ھذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے, لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو, اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو, رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو, اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ دہر یا سورہ انسان ایک بہت ہی خوبصورت سورت ہے ماشاءاللہ، اور جنتیوں کے بارے میں اس میں بتایا گیا خاص طور سے، اور اس میں بتایا گیا کہ دنیا میں وہ کیا کام کرتے رہتے جس کی وجہ سے ان کو وہ جنت کی نعمتیں ملی، اور اس میں دراصل کمپیئر کیا گیا ہے، بار بار بتایا گیا ہے کہ ابرار یعنی وہ نیک لوگ، وہ شکر گزار بندے۔ تو جو ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ یہ جو نیک لوگ ہوں گے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوں گے، جن کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، ان نہ ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر بتائے گا کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا، کہ بے شک جو ابرار ہوں گے ان کو وہاں پر ساغر پینے کے لیے دیے جائیں گے، جو آب کافور کی آمیزش جس میں ملی ہوگی وہ ایسا مشروب ہوگا جو بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ تو یہ ابرار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرنے والے، اور اللہ کے منع کیے ہوئے کام سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ان کے جو نیکی کے کاموں کا ذکر کیا گیا کہ ان نیکی کے کاموں میں سب سے بڑھ کر ان کا کام کیا ہے، کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے کہ ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی شکریہ کوئی جزا نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ اور یقین جانے کہ یہ ایک ایسا کام ہے، تو وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو کوئی اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی نیک کام کرنا بڑی بات نہیں ہے، انسان نیک کام کر لیتا ہے، لیکن اس نیک کام کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ کہ کیوں جیسے کسی کی کبھی مدد کر دی ہو، اب کبھی اتفاق سے آپ کو وہ لوگ نظر آ جائیں جس کی آپ نے مدد کی تھی، اب اتفاق سے سمجھ لیں کہ انہوں نے آپ کو یا تو سلام نہیں کیا یا پھر آپ سے اچھے سے نہیں ملے۔ آپ بتائیے انسانی سوچ اور انسانی مزاج یعنی وہ کس طرح کا اپنے اندر سوچ رکھتا ہے کہ وہ کیا چاہے گا کہ اچھا ہم نے تو فلاں کی فلاں وقت میں مدد کی تھی اور وہ ہم سے صحیح طریقے سے ملے بھی نہیں۔ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ جو احسان کیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ جو نیکی کی تھی، جی ہاں ناراض ہوتے ہیں، تو آپ نے جو ان کے ساتھ نیکی کی تھی تو آپ چاہتے ہیں کہ اس نیکی کے بدلے میں وہ آپ کو جہاں کہیں بھی اب آپ ملیں وہ آپ کے وہ شکر گزار رہیں، یا آپ سے اچھے سے ملیں، یا آپ سے جھک کر ملیں، یا ان کے اندر عاجزی ہو آپ کے سامنے۔ تو پھر آپ نے کیا کر دیا کہ جو آپ نے نیک کام کیا تھا، مطلب آپ نے وہ اللہ کی خاطر نہیں کیا، بلکہ کس کی خاطر کیا؟ اپنی بڑائی کی خاطر کیا، جی ہاں احسان جتایا ان کے اوپر کہ وہ آپ کا احسان مانے۔ تو یہ چیز بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ نیک لوگ جو جنت میں ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، جو شکر گزار بندے ہوں گے، جن کو وہاں پر جنت کی اتنی ساری نعمتیں دی جائیں گی، وہ کھانا کیوں کھلاتے تھے؟ وہ صرف اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، بغیر کسی شکریہ کے توقع کے۔ کبھی بھی کوئی بھی نیک کام کر کے کسی سے توقع آپ رکھیں نا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، وہ آپ کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے گا۔ اگر ایسی سوچ ہے تو سمجھیے کہ ضائع کر دیا ہم نے اپنا سارا کام۔ تو جو بھی کام کریں، جب بھی کوئی نیک کام کریں، کسی کی مدد کریں، کبھی بھی شکریہ کی توقع نہ رکھیں۔ پھر وہ مسکینوں ہی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، اور قیدیوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک بہترین ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں اسلام میں قیدیوں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی آئے تھے ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیونکہ یہ مکہ کے لوگ تھے، آپ نے فرمایا کہ کھجور نہیں کھا سکیں گے۔ تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو روٹی اور دودھ دیا جاتا تھا اور خود صحابہ اکرم کھجور کھاتے تھے، اتنا زیادہ قیدیوں کا خیال رکھا گیا۔ اسلام میں ان کے بھی حقوق ہم کو بتائے گئے ہیں، اور یہ سب ان کو کیوں ملے گا؟ ان کے صبر کی وجہ سے جنت کی نعمت ان کو عطا کی جائے گی۔ تو مومن کی زندگی دراصل صبر کا نمونہ ہوتی ہے، وہ زندگی بھر صبر کرتا رہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی قوتیں، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ تمام علم مومن کی پوری زندگی کو صبر کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو یہ علم کا مطلب کیا ہے؟ کہ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ نے بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی اور اس کو لکھ کر رکھ لیا اپنے پاس، نہیں، بلکہ یہ علم کی وجہ سے آپ کے اندر صبر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ دائمی صبر ہے، عمر بھر کا صبر ہے۔ تو لہٰذا صبر کرتے جائیں، اور صبر کا بدلہ پھر جنت ہے۔ انسان نیکیوں میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، اسی لیے بہت دن سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں 5-7 منٹ میں، کہ ہمیں کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے، جو تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو تبھی یہ کوشش یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قدر کب ٹھہرے گی، جب ہم نے صرف اللہ کی خاطر کیا ہو. تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ جو بھی ہمارا کام ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قدر ٹھہرے. اور مجھے اور آپ کو ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آپ بتائیے کیا ہم میں سے آپ اور میں یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوئی ایسی نیکی کے کام ڈھونڈیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے زیادہ بڑے پیمانے پر صدقہ جاریہ کا کام کریں. یقیناً آپ کی بھی خواہش ہوگی اور میری بھی خواہش ہے کہ ہم ایسے صدقہ جاریہ کے کام کریں جو ہمارے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی جس کا اجر ہم کو ملتا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں ہمارے اخلاص شامل ہو، کہیں پر کسی لیول پر میں ریاکاری ہمارے اندر نہ آنے پائے. اس لیے جو ہم لوگوں نے اکولا میں انسٹیٹیوٹ جو قائم کیا ہے، اصل میں یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ سب لوگوں کی جو فیس جو کورس آپ کر رہے ہیں تو وہ کورسز کی فیس ساری اکولا کے انسٹیٹیوٹ کو جاتی ہے. جو انسٹیٹیوٹ وہاں پر چل رہا ہے تو اس کے اخراجات ہیں، وہاں پر جو ٹیم ورک جو ٹیم ہے وہاں کام کر رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو تھوڑا سا وہ ایک نظر آپ دیکھ لیں انسٹیٹیوٹ کو تاکہ آپ لوگوں کو بھی اطمینان ہو جائے کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ایک پودا لگانے کی یہ کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گھنا اور تناور درخت بنا دے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ خواتین اور طالبات کے لیے ہے اور اسی لیے قائم کیا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تو میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حدیث ہے کہ ہم میں سے انہیں سب سے بہتر اس کو کہا گیا جو قرآن کی تعلیم خود حاصل کرے اور دوسروں کو بھی دے. اور اس کا سلوگن ہی ہم نے یہ رکھا ہے کہ تعلیم الام تعلیم الامہ، کہ ایک ماں کی تعلیم پوری امت کی تعلیم ہے. یعنی اگر ایک ماں کو یہ شعور پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، مجھے ایک دین کے دائی کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، تو یقین جانیے کہ پھر یہی چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. تو ماں کے اندر وہ شعور پیدا ہو، اس لیے خواتین کے لیے شروع کیا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ خواتین میں قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور ہم اپنی عملی زندگی میں اس تعلیم کو عام کریں، یعنی خصوصاً قرآن اور سنت کو، اور اس سے اپنی زندگی کو سنوار سکیں. جو کورسز ہیں اور بھی بہت سارے کورسز ہیں، لیکن جو مین کورسز ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. ایک تو فل ٹائم کورس ابھی ہمارے یہاں پر چل رہا ہے، جو ابھی دو بیچ چل رہے ہیں تعلیم القرآن کا، ایک کورسپونڈنس کورس ہے اور ایک آن لائن کیمپس یعنی وہیں انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کا لفظی ترجمہ، تفسیر، تجوید، گرامر اور فقہ سب اس میں شامل ہیں. اور ایک شارٹ کورسز ہیں، سمجھے. شارٹ کورسز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو فل ٹائم کورس ہے اس کے اندر فقہ، گرامر، لفظی ترجمہ وہ ساری چیزیں آتی ہیں. شارٹ کورسز میں طہارہ کورس ہے، تدوین حدیث ہے، علوم القرآن ہے، اور بھی دوسرے کورسز ہیں. دورہ قرآن، جیسے کہ ابھی جو آپ لوگ دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے پچھلے سال دورہ قرآن کیا تھا تو وہ بہت ڈیٹیل تفسیر تھی تھوڑی اس میں، اور اس کے الحمد للہ ہم لوگوں نے پورے کوشچن پیپرز بھی بنائے تھے. ہم اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری ساتھیوں کو، اللہ تعالیٰ نے اتنے مددگار ہاتھ پیدا کر دیے الحمدللہ کہ ان کی وجہ سے کام بہت آسان ہو گیا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی الحمدللہ. تو ہم لوگوں نے تینوں لینگویج میں اس کے کوشچن پیپرز بنائے ہیں. آپ لوگ میں سے بھی کوئی بھی اگر کروانا چاہے تو وہ دورہ قرآن کا کورس یا تو خود کر سکتا ہے یا اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو ملا کر کروا سکتا ہے. اس کے پیپرز دیے گئے ہیں، روز ایک پارے کی تفسیر سننا ہے اور ہر پارے کا ایک ایم سی کیو کوشچن پیپر ہے، یعنی ملٹیپل چوائس کوشچن، جس میں آنسر آپ کو دے دیے گئے ہیں. آپ کو صحیح جو آنسر ہے وہ آپ کو ٹک کرنا ہے. جی ہاں، تینوں لینگویجز میں ہے ہمارے پاس وہ کوشچن پیپر، رومن میں ہے، انگلش میں ہے اور اردو میں بھی الحمدللہ. اللہ جزائے خیر دے ہماری بہت ساری بہنیں ابھی ہم اس میں شامل ہیں جن لوگوں نے اس کام میں ہماری مدد کی، اور یہ کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے ماشاءاللہ. اور اس سال بھی دورہ قرآن کے جو کوئز بنایا جا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. یہاں پر وہ خواتین اور جو لڑکیاں ہیں اللہ ان کو بھی بے حد جزائے خیر دے. اور یہ کوشچن پیپر بنانے کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت ہی کام آسان ہو گیا. ابھی الحمدللہ ہمارے یہاں پر بنگلور میں، گلبرگہ میں، مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں میں یہ سارا دورہ قرآن کا ہر جگہ بھی رمضان میں وہ کورس شروع ہے الحمدللہ، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اور ایکچولی یہ سارے کورس سرٹیفائیڈ کورس ہیں. اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہدایت کا واحد ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن اور سنت رسول، یعنی یہ علوم القرآن جو کورس ہے اس میں قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کس طرح سے کمپائل کیا گیا، اور یہی واحد کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے، کس طرح اس کی حفاظت ہوئی، وہ ساری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے. اور تدوین حدیث تو الحمدللہ، یہ تو میں خاص طور سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ کہیں پر بھی آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کتاب ملتی ہے آپ ضرور پڑھیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ. تدوین حدیث، اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے، یہ بھی کورس پورا الحمدللہ ڈیزائن ہو گیا ہے، اس کی ورک شیٹس بھی ہیں، پیپرز بھی ہیں، اور یہ بھی سرٹیفائڈ کورس ہے، آپ اپنے گھر پر رہتے ہوئے اکیلے بھی کر سکتی ہیں، آپ کسی کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس میں دراصل تدوین حدیث میں اللہ کے رسول کی زندگی چونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو سارے صحیح احادیث اور ضعیف حدیث کو کس طرح سے الگ کیا گیا، محدثین کی کیا قربانیاں تھیں، وہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اور یہ دورہ قرآن وہی والا ہے جو ابھی آپ کو بتایا، کہ چاہے تو آپ دو مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، چاہے تو ایک مہینے میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ طہارہ کورس ہے، اور الحمدللہ پونا میں بہت سارے لوگوں نے، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہماری بہن شبانہ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے کورس کیا ہے، کہ جو ابتدائی تعلیم ہے طہارہ کی، ہمارے دینی جو مسائل ہیں، تو خاص طور سے خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان مسائل کا حل بتایا گیا ہے، اور اس میں اقبال کیلانی کی جو کتاب ہے طہارت کے مسائل، وہ پڑھائی گئی ہے۔ اور سیرہ کورس تو ابھی سبھی نے ہمارے ساتھ آن لائن کیا ہے، تو اس کو بھی جو ہے ایک کورس کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس کے بھی ہر لیکچر کے بعد، یعنی 20 لیکچر ہیں الحمدللہ، اور بہت ڈیٹیل میں ہم لوگ گئے ہیں، اور اوتھینٹک روایت ہم نے زیادہ لی ہے اس میں، ان اوتھینٹک روایت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں 20 کلاسز ہوئی تھی ہماری، 20 لیکچرز ہیں، اور 20 اس کے کوشچن پیپر سے، یہ بھی ایک سرٹیفائڈ کورس ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ اور آگے بھی ہم جو کروانے والے ہیں علم میراث، جو علوم الفرائض ہے، جس کے بارے میں خاص طور سے اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے کہ سب سے پہلے جو علم ختم ہو جائے گا امت سے، وہ علم الفرائض ہوگا۔ تو اس کو خاص طور سے ہم کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ وراثت کب کیسے تقسیم کی جا سکتی ہے، اور وراثت کے اصل وارث کون ہیں۔ وہ کورس انشاءاللہ ہم ابھی آگے کروائیں گے چھٹی کے بعد۔ شریعت اسلامی کورس ہے، کہ ایک تو مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہمارے ہندوستان میں، اس کے بارے میں، اور دوسری بات شریعت کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث مل کر شریعت بنتی ہے، یہ کورس بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا تیار بھی ہے، اور آگے ہم انشاءاللہ اس کو آن لائن بھی کروائیں گے۔ علوم الفقہ ہے، یہ بھی تیار بھی ہے، اور آگے کروانے کا ارادہ بھی ہے آن لائن ویزا کے انشاءاللہ۔ پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے کارڈز وغیرہ چھپوائے ہیں، سی ڈیز ہے الحمدللہ، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ دعاؤں کے کارڈز ہیں جو الحمدللہ کافی فائدہ مند ہے، اور استاذہ کے ہی پارے ہم لوگوں نے پرمیشن لے کر وہاں پر انڈیا میں چھپوائے ہیں الحمدللہ، تو وہاں پر اویلیبل بھی ہیں لفظی ترجمے کے پارے۔ مختلف علاقوں میں ہمارے یہ کورسز چلے، تقریباً الحمدللہ 100 سے زیادہ جگہوں پر اب یہ کورسز چل رہے ہیں ہمارے۔ یہ انسٹیٹیوٹ کی تھوڑی سی تصویریں جو تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجیے۔ یہ بڑا ہال ہے، اور سامنے ریسپشن ہے، اور ابھی اوپر دو فلور بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے بنا لیے، کیونکہ ماشاءاللہ کلاسز زیادہ چل رہی ہیں۔ ایک حفظ کی کلاس چلتی ہے وہاں پر، ایک تجوید کی کلاس چلتی ہے، دو شارٹ تجوید کے کورس چل رہے ہیں وہاں پر، صبح میں بھی اور شام میں بھی لڑکیوں کے لیے، اور خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے دو کورسز چل رہے ہیں تعلیم القرآن کے، دو بیچ ہیں سمجھے۔ اور حفظ کا بھی شعبہ الحمدللہ بھی ہم نے قائم کیا ہے، جس میں 30واں پارہ اور سورہ ملک حفظ کروایا جا رہا ہے، اور شارٹ کورسز بھی چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں کو قبول فرمائے، اور اس کا اجر ہر ایک کو، جس نے بھی اس میں ساتھ دیا ہے ہمارے، جس طرح سے بھی ساتھ دیا ہے، ان سب کو اس کا اجر آخرت میں ملے انشاء اللہ تعالیٰ، اور یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی خاطر یہ کام کرنے والے بنے انشاء اللہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمارے والدین کو، ہمارے خاندان کو، جتنے بھی ہمارے لوگ دنیا میں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ان سب کو اس کا اجر ملتا رہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ مرسلات ہم لوگ کل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔